الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغض علي بن أبي طالب رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحب علي المنافق ولا يبغضه مؤمن رواه الترمذي. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النظر إلى وجه علي عبادة. وعن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بي فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلهي بحق بني فاطمة كبر قول إيما كني خاتمة اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم پروردۂ رسول اقلیم ولایت کے شہنشاہ عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا مارقہ خیبر کے شہ سوار جنہیں اللہ نے اپنی محبت کا مژدہ سنایا جن سے بغض رکھنا کفر ہے اور جن سے محبت کرنا ایمان ہے حضور کی لاڈلی شہزادی سیدہ جن کے عقد سعید میں آئی اور وہ عظیم شہزادی جن کے عقد میں آئی کہ جب ان کا ورود مسعود میدان محشر میں ہوگا تو رب کریم کی جانب سے منادی ندا کرے گا اے اصفیاء و صالحین اپنی گردنوں کو جھکاؤ بنت رسول اللہ جنت میں تشریف لے جا رہی ہیں. وہی اسد اللہ الغالب امام مشارق والمغارب حلال المشکلات والنبائب دفاع المعضلات والمصائب آخر رسول زوج البتول امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم. سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی جزوی فضیلت اس قدر مستحکم ہے کہ جو یقیناً فضیلت کے باب میں آپ کی تنہا انفرادیت ہے، آپ اپنے والد کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آپ نے پرورش پائی ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، دکھ و تکلیف محبت کے لمحات میں حضور کے ساتھ صف اول میں آپ رہے، مارکا ہو یا کوئی اور کٹھن مرحلہ ہو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سب سے آگے کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کے بانی ہیں آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد کا سلسلہ آپ سے جاری ہوا۔ میں نے ابھی حدیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، مجموع زوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس نبی کی پشت میں رکھا، وان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، لیکن اللہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو علی کی پشت میں منتقل فرمایا۔ یعنی وہ خصوصیات اور وہ انفرادی جزوی خصوصیات سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہے کہ جس کی بنا پر ہر صحابی، ہر ولی، ہر مسلمان آپ سے قلبی طور پر محبت کرتا ہے۔ آپ کی شخصیت معیار ایمان ہے، اور آپ کی شخصیت معیار ایمان اور ایمان کی کسوٹی ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرما دیا کہ علی سے منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا، فرما لا يحب علی المنافق، علی سے منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا، ولا يبغضه مؤمن، اور مومن علی سے کبھی دور نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سلسلے کو آپ سے جاری فرمایا، اور وہی سلسلہ جو سیدنا صدیق اکبر سے، سیدنا فاروق اعظم سے، سیدنا عثمان غنی سے چل رہا تھا، لیکن وہ انفرادی طور پر چل رہا تھا، لیکن اس کو باضابطہ شجرے کی شکل جو حاصل ہوئی وہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے ذریعے حاصل ہوئی۔ سیدنا علی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں وہ سلسلہ جاری نہ ہوا روحانی اعتبار سے، سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں وہ روحانی اعتبار سے وہ سلسلہ جاری نہ ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں وہ روحانی سلسلہ جاری نہ ہوا، شرف صحابیت کے اعتبار سے، صالحیت کے اعتبار سے سب مسلم رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے امت کی رہنمائی کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روحانی فیض کو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی اولاد سے جاری فرمایا۔ یعنی یوں نہیں ہوتا کہ سیدنا علی کے بعد پھر کوئی اور آتا ہے، سیدنا علی کے بعد آپ کے شہزادے حضرت امام حسن آتے ہیں، پھر آپ کے بعد امام حسین آتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر اولادوں میں جاری ہوتا ہے، اور پھر امت کے سر سے آخری شخص جسے روحانیت کا فیض ملا ہے جب وہ لوٹتا ہے تو دوبارہ حسنین کریمین کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے مولا علی تک پہنچتا ہے، پھر وہاں سے سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر، پھر بارگاہ مصطفیٰ میں وہ پہنچتا ہے۔ اور ایک نئی کثیر حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس حقیقت کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اعتدال اور متانت کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس فیض کو سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی وجود و مسعود اور آپ کی ذات گرامی سے اللہ رب العالمین نے جاری فرمایا۔ آپ کو ایمان کی کسوٹی بایمانہ بنایا گیا کہ آپ سے ایسے ایسے کاموں کا صدور ہوا، اور آپ سے ایسی پیاری پیاری نسبتیں وابستہ رہیں، اور آپ سے ایسے مبارک کام وابستہ رہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا اظہار ان تمام باتوں کے ساتھ مکمل طور پر ہوتا ہے، اس لیے مومن آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے آقا حضور مخدوم زمان قیوم زمانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے مکتوبہ شریف میں اپنے مکتوب نمبر 123 کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ وصال سے قبل اس مقام ولایت کے ملجا و ماوا تھے، اور جس کو اس راستے سے قمیص اور فیض پہنچتا تھا انہی کے توسل سے پہنچتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا تو یہ اونچے درجے کا منصب حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جاری ہوا۔ آگے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ بالترتیب یہ منصب حاصل ہوتا رہا ان کے بعد بالترتیب 12 اماموں تک پہنچتا رہا، اور اسی طرح ان بزرگوں کی وصال کے بعد جس کو کسی کو بھی فیض ملا ہے انہی کے توسل سے ملا ہے، اور بعد ازاں جتنے بھی اقطاب اور اولیاء ہوتے ہیں ان کے ملجا و ماوا بھی اور فیض جو منتقل کرتے ہیں یہی ہوتے ہیں، کیونکہ اطراف کو لا محالہ مرکز سے ملنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس مرتبہ عالیہ تک پہنچ گئے اور یہ مرتبہ آپ کو مل گیا، مذکورہ بالا اماموں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے درمیان کوئی شخص اس مرتبے پر نہیں ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی متاخرین کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کی گویا کہ سب سے بڑی مرکزی شخصیت، وہ فرماتے ہیں کہ یہ فیض حضرت مولا کائنات سے چلا، حسنین کریمین سے چلا، ان کی اولادوں سے چلا اور سیدنا غوث اعظم تک پہنچا، اور فرماتے ہیں حضرت مجدد پاک فرماتے اس مرتبہ عالیہ تک پہنچ گئے اور یہ مرتبہ آپ کو مل گیا یعنی غوث اعظم کو، اور فرمایا مذکورہ بالا اماموں اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے درمیان کوئی شخص اس مرتبے پر نہیں ہے، اور یعنی حضرت امام حسن عسکری سے یہ مرتبہ چلا ہے، غوث اعظم سے ملا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا منبع اور سرچشمہ بنایا گیا ہے، اور اب اس راستے میں جس قدر توجہ سنیے گا، مجدد فسانی فرماتے ہیں نقشبندی رحمت اللہ علیہ جن سے سلسلہ مجددیہ مشہور ہوا، سلسلہ نقشبندیہ کو ایک اور رخ ملی ہے تعارف کے اعتبار سے، جن کو مجددی کہتے ہیں وہ نقشبندی وہ سلسلہ جو حضرت قبلہ شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ سے جاری ہوا، اور شیخ سرہندی سلسلہ نقشبندیہ کے متاخرین میں وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں اقبال نے آپ کے تجدیدی کارنامے اور آپ کی روحانیت کے اعتبار سے حضرت اقبال یہ کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اقبال منقبت لکھتے ہیں کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار، اکبر کی رعونت اور اس کی خباست کے تمام پیش و خم کو انہوں نے پارا پارا کر دیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مبین کی آپ نے حفاظت فرمائی، اکبر کی خرافات اور اس کے الحاد سے اسلام کو پاک کیا، تعلیمات کو منزہ کیا، اور آپ کے دوسرے پیر بھائی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ ایک دور کے ہیں، حضرت مجدد صاحب اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ دونوں پیر بھائی ہیں، یہ دونوں کی نسبت حضرت خواجہ باقی باللہ سے ہے، حضرت مجدد صاحب نے بھی سلسلہ نقشبندیہ میں مرید ہوئے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ سے، اور سلسلہ قادریہ میں مرید ہوئے ہیں ملتان کی سرزمین پر حضرت موسیٰ پاک رحمت اللہ علیہ سے، تو گویا کہ اور قادریہ سلسلہ میں حضرت عبد الوہاب متقی سے آپ مرید ہوئے ہیں، تو سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کی اجازت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جو ہے وہ حضرت قبلہ دہلی کی سرزمین پر اس عظیم ہستی کے ساتھ ہے کہ جن سے حضرت مجدد الفسانی کی بھی نسبت ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، لہٰذا یہ دونوں بیک وقت دو مجدد ہیں، ایک وقت کے دو مجدد ہیں، اور ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، لیکن مجدد کے اپنے شرائط ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں کہ جناب وہ ظاہری باطنی علوم کے ساتھ ساتھ ظاہری علوم کے اندر بھی مکمل دسترس رکھتا ہو، اور اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم ہو کہ بڑے بڑے علماء متون اور نصوص میں اس کی جانب رجوع کرتے ہوں، اور یہاں تک کہ وہ اجتہاد تک کے مسائل پر فائز ہو، جس طرح کے مجتہد فی المسائل کو کہا جاتا ہے کہ اپنے امام مجتہد مطلق کی نصوص کے سامنے وہ موجودہ درپیش مسائل کا حل پیش کرتا ہو، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم، اور شیخ محقق کو کون نہیں جانتا، شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرقہ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم ابراہیم سیالکوٹی نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں لکھا ہے کہ جس وقت چراغ سلطنت مغلیہ بج رہا تھا اور ہندوستان کی سرزمین پر الحاد اور بے دینی پھیل رہی تھی، تو جس کے وجود سے اللہ رب العالمین نے اپنی محبوب کی سنت کا تحفظ کیا، وہ حضرت شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ اہل سنت کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہماری کتابوں میں اور ہمارے عمل میں وہی عقیدہ موجود ہے جو ان بزرگوں کا تھا، جو حضرت مجدد الفسانی کا تھا، جو حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا تھا۔ اب ذرا توجہ سنیے، اس بنیاد کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے، دونوں بیک وقت ایک دور کے مجدد ہیں اور دونوں پیر بھائی ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دونوں کا تعلق ہے، دونوں وہیں سے مرید ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے اندر، کام کے اعتبار سے فرق ہے، حضرت مجدد صاحب نے اکبر کے مقابلے پر اپنے مریدوں کو لا کر صف میں کھڑا کیا، اور حضرت شیخ محقق نے گھر گھر جا کر مدارس کی اس تحریک کو چلایا، اس جال کو بچھایا، اور ہندوستان کی سرزمین سے میں جس طرح اکبر نے الہاد اور بیدینی کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو کمزور کیا، حدیث کے درس کو روکا، قرآن کے درس کو روکا، تو حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت پورے ہندوستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تحفظ کیا، اور بر صغیر کے اندر جتنے جید علماء آئے ہیں وہ تقریباً سارے شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، اور الحمدللہ ہمارا بھی اہل سنت کا بھی سند حدیث جا کر حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے ملتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دو سندوں کے ساتھ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے ملتے ہیں، ایک سند کے ساتھ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ملتے ہیں، تو گویا کہ بر صغیر کے جتنے جید علماء ہیں وہ تمام ان کے اساتذہ ہیں، ان کے تلامذہ میں سے اور ان تمام کے یہ استاذوں میں سے ہیں، تو لہذا شیخ محقق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تحفظ کیا، اور تقریباً 900 سال پیچھے سے جتنے عقیدے چلے آ رہے تھے تو شیخ محقق محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سبقاً تعلیم و تعلم کے طریقے سے، پڑھنے پڑھانے کے طریقے سے دین کو محفوظ کیا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طاقت کے ذریعے اپنے مریدوں کو کھڑا کیا، اور ایک بار اور اس وقت اکبر کے الہاد کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، اور اکبر نے جو اس وقت دین الہی بنا لیا تھا، اور اسلام اور اذان اور شاعر دین پر اس نے گویا کہ پابندیاں لگا دی تھی، نمازوں پر پابندیاں تھی، حضور کے نام پر پابندیاں تھی، گائے کی قربانی پر پابندیاں تھی، اور اس نے ہندو اور مسلمانوں کی شادیوں کی اجازت دے دی تھی، تو جہاں پر اس عقیدے کی باقاعدہ نظریاتی طور پر تعلیمی طور پر اگر کسی نے حفاظت کی ہے تو وہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جس نے عملی میدان میں آ کر باقاعدہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے وہ حضرت قیوم زمانی حضور سیدنا مجدد الرسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ اقبال نے ایک اور جگہ پر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، مجدد کے سامنے، مجدد علیہ رحمہ کے بارے میں ایک اور منقبت کا الفاظ شعر لکھے بڑے جاندار لکھے، ایک تو یہ لکھا نا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، ملت کا سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ہوتا ہے، تو اس کا تحفظ انہوں نے کیا، تو ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار، تو حضرت مجدد صاحب کو خراج تحسین اس انداز میں پیش کی، اور پھر جہانگیر جو اس کا بیٹا تھا اس نے بھی بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ نے اس کو بھی تابع کیا، اور حال یہ ہوا کہ جہانگیر نے اپنے باپ کے فاسد نظریات سے رجوع کیا اور حضرت مجدد صاحب کی تحریک عام ہوئی، اور پھر وہ سلسلہ نقشبندیہ تجدید کے اعتبار سے نقشبندی کم مجددی زیادہ تھا۔ ایک اور جملہ بڑا پیارا مجدد صاحب کے لیے، میں اپنے نانا کی سند سے مجدد صاحب سے ملتا ہوں، میرے نانا جو ہے وہ حضرت مجددی سلسلے کے اندر ان کو خلافتیں تھیں، تو ہمارے پاس جو اجازت ہمارے نانا کی طرف سے آتی ہے وہ سلسلہ مجددیہ کی آتی ہے، تو لہٰذا میں مجددی سلسلے کے سارے بزرگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے سے بالخصوص میرے نانا کی نسبت سے میں مجدد پاک کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کرتا ہوں جو اقبال نے کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، یعنی اس عظیم ہستی نے جو ہے تحریک کو اور آزادی کو اور اسلامی نظریات کا تحفظ کیا، تو یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن کے کارنامے اتنے عظیم تھے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے ان کے کارناموں پر کہا گیا کہ ہر مجدد تو 100 سال کے لیے آتا ہے، یہ مجدد الفسانی ہے، ان کی تعلیمات 1000 سال تک رہے گی، یہ انہوں نے ان کی خدمات کو، یعنی ان کی خدمات اتنی بڑی ہوئی ہے اور اتنی پختہ ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اس اعتبار سے ایک اضافی شان ان کی منقبت میں ذکر کیا ہے کہ مجدد الفسانی، یعنی جو جس محاذ پر آپ نے کام کیا ہے اس محاذ پر ہر 100 سال پر جو مجدد آ کر کام کرے گا تو آپ کی تعلیم اتنی مؤثر ہے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا، تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ آپ کی تعلیمات کی گرمی اور آپ کی تعلیمات کی مضبوطی اور اس کی خوشبو اور وہ بنیادیں جو حضرت شیخ سرہندی نے ڈالی ہے وہ 1000 سال تک الحمدللہ وہ قلعے کو محفوظ رکھتی ہے، اس اعتبار سے آپ کے لیے سلسلے کے لوگ ایک اضافی لفظ ذکر کرتے ہیں مجدد الفسانی، یعنی 1000 سال کے آپ مجدد ہیں، اسی بات طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہ فیض امام احمد رضا کے پاس بھی آتا ہے، 100 سال گزر چکا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ صدی بھی امام احمد رضا کی ہے، اس لیے ہمارے بزرگ، کیونکہ یہ وہ مختلف محاذوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، حضرت مجدد پاک نے ذات الوہیت اور ناموس الوہیت پر پہرا دیا، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ناموس رسالت پر پہرا دیا. مانا کہ یہ عقیدے کے تمام شعبوں پر کام کرتے ہیں لیکن اختصاص ایک میں ظاہر ہو جاتا ہے، خصوصیت ایک میں ظاہر ہو جاتی ہے. مجدد صاحب نے اللہ رب العالمین کے ناموس اور عزت اور عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے آپ نے کام کر کے دکھایا، اور حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے آپ دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت پر کام کر کے دکھایا. حضرت مجدد، حضرت قبلہ مجدد گولڑا، میرے آقا حضور سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ نے تجدیدی کارنامہ سرکار کے ناموس کا ایک گوشہ اور سب سے عظیم گوشہ، با کمال گوشہ ختم نبوت پر آپ نے کر کے دکھا دیا. اسی طرح اسی دور کے مجدد وقت علامہ حضور یوسف نبھانی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی تحریک پر کام کیا ہے. تو ایک وقت میں کئی مجدد ہیں، مختلف جہتوں سے، مختلف علاقوں میں، اور دین کے مختلف جہات پر، دین کے مختلف گویا کہ سمتوں پر وہ ایک تجدیدی کام کرتے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی طرف جو آنے والی گندی باتیں ہیں اس سے سرکار کے وجود کو محفوظ رکھتے ہیں. تو اب سلسلہ مجددیہ کی شان ہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک حضرت مولا کائنات کے بارے میں، ایک مولا کائنات کے بیٹے سیدنا غوث اعظم کے بارے میں. لہذا اب تصوف کا قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ غوث پاک پیران پیر ہیں. اب سہروردی کو بھی یہی کہنا چاہیے، چشتی کو بھی یہی کہنا چاہیے، نقشبندی کو بھی یہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قادری تو کہتا ہی کہتا ہے، اس لیے کہ مجدد صاحب نے خاص طور پر اس سلسلے کے لوگوں کو واضح کر دیا اور فرما دیا کہ جناب اس میں بدعقیدگی نہیں رکھنا. میں نے غوث پاک پر مکمل تفصیلی تقریر کی ہے، موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر ہے، غوث پاک مجدد الفسانی کے بھی پیر ہیں، غوث پاک شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھی پیر ہیں، غوث اعظم حضرت خواجہ غریب النواز کے بھی پیر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غوث اعظم اپنے کئی مشائخ میں بھی درجہ اوپر رکھتے ہیں. اور یہ قاعدہ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے پرانا فتاوی رضویہ شریف کے نبی جلد کے اندر وضاحت لکھی ہے اس میں کہ یہ فیض چلا حضرت مولا کائنات سے امام حسن عسکری تک. امام حسن عسکری کے بعد یہ غوثیت کا درجہ، جس کو غوثیت مطلق کہیے، یہ پہنچ گیا حضرت شیخ عبد القادر سرکار غوث اعظم تک، اور یہ جب تک جاری رہے گا جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا. جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوا تو یہ غوثیت ٹرانسفر ہو جائے گی اس طرف، ورنہ جب تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا تو سب پر چڑھ کر جس کا سورج سب کو روشنی پہنچائے گا وہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے اعلی حضرت نے لکھا تھا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. تو یہی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ وہاں سے باضابطہ چلتا رہا اور سرکار غوث اعظم تک پہنچا، اور فرمایا کہ اب یہ فرماتے اور اب اس راستے میں، اب اس راستہ طریقت و روحانیت میں جس قدر فیوز و برکات اور اولیاء کو پہنچتی ہے انہی کے ذریعے پہنچے گی، کیونکہ فیض کا یہ مرکز ہے، ان کے بغیر فیض مل ہی نہیں سکتا. یہ حضرت مجدد صاحب نے مکتوبات، جو آپ کے مبارک خطوط ہیں جو اپنے مریدین کے لیے آپ لکھا کرتے تھے، علمی خطوط ہیں جو خود ایک علم کا سرچشمہ ہے، اس میں آپ نے خط نمبر 123 میں لکھا. اور یہاں پر ایک اور حوالہ میں مولا کائنات کے حوالے سے عرض کر دوں، ظاہر سی بات ہے بیٹے کی تعریف باپ کی تعریف ہوتی ہے، بیٹے کی تعریف. اب دیکھیں یہاں پر حضرت مجدد صاحب نے دو قول کیا، فرمایا کہ فیض چلا علی سے، اب اس کی نظیر غوث اعظم ہے. شیعہ کا اہل بیت سے دور ہونے کی سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ غوث پاک کو نہیں مانتا، غوث پاک کو سید نہیں مانتا. اور میں کہتا ہوں واقعی میں بہت اچھا ہوا جو رامزی اس طرف آئے اور انہوں نے غوث پاک کے نسب پر کچھ بات کرنا شروع کی. جس وقت انہوں نے 9ویں یا 8ویں صدی میں غوث اعظم کے نسب کے بارے میں بکواس کرنا شروع کی اور یہ کہا کہ غوث اعظم سید نہیں ہے، تو پھر غوث اعظم کو تو لوگ غوث اعظم کہتے تھے، لیکن پھر وہ علماء جو امت کے رہبر و رہنما تھے، اس وقت انہوں نے یہ سمجھا کہ دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ غوث اعظم کی عزت پر کام کیا جائے. اس وقت جید علماء کمر بستہ ہو کر کمر کس کے کھڑے ہوئے اور غوث اعظم کے نسب پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، وہ شانیں جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی تھی شیعوں کی وجہ سے جواب کے طور پر کھل کے سامنے آ گئی. تو سرکار غوث اعظم اپنے والد کی طرف سے حسنی ہے اور اپنی والدہ کی طرف سے حسینی ہے، والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے. اسی زمین پر یہ جو مجدد صاحب بات لکھ رہے ہیں نا، کیونکہ مجدد صاحب کا سب سے بڑا ٹاکرا جو رہا ہے وہ شیعوں کے ساتھ رہا ہے. آپ نے رامزیوں کی گردن توڑی ہے، اور اگر آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں تو اس دور میں رفض جو تھا وہ سلطنت مغلیہ میں گھسا ہوا تھا، تو رامزیوں کو وہاں سے نکال کر ہند کی سرزمین کو اس باطل تعلیم سے پاک کر کے
سنیت کے اصل چہرے کو نکھار کر جو سامنے والا کام کیا ہے، یہ ایک اور تجدید کام تھا شیخ سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا.
اس لیے صحابہ کی غیرت و ناموس پر آپ کا مکتوب پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ بہت بنیادی اصول حضرت مکتوبہ حضرت مجدد صاحب وہاں پر گویا کہ رقم فرماتے ہیں. اسی جگہ پر کیونکہ بات جب غوث اعظم کی آئی تو غوث اعظم کے نسب کا انکار دراصل یہ مولا علی کی توہین تھی، کیونکہ اس دور میں جو کمالات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے دور میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہے، اسی طرح ولایت کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں ہم پلہ ہے، یعنی تنہا ہے، منفرد ہے، تفرد درجہ رکھتے ہیں، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی زمین پر شاہ ولی اللہ کا بھی خون جوش مارتا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں فاروقی. شاہ ولی اللہ صاحب حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی ہیں. تو فاروقی جو ہوتا ہے وہ حضرت علی سے بغض کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اہل بیت کی تعظیم کے واقعات حضرت عمر ہی کے ملتے ہیں. کل پڑھوں گا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کا اس گھرانے کا کتنا ادب کرتے تھے. تو جس طرح شیعہ جناب جو ہے اہل بیت کے تشخص کو بگاڑنے کے لیے حضرت غوث اعظم پر حملہ کرتا ہے نا، اسی طرح وہ فاروق اعظم پر بھی حملہ کرتا، دروازہ گرا دیا تھا، یہ کر دیا تھا، سیدہ کو مارا تھا. تو میں نے کہا علی کہاں تھے اس وقت؟ یہ ساری جھوٹ اور بکواس باتیں معاذ اللہ، یہ ساری جھوٹ اور من گھڑت روایتیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی بولیے اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ بکواسیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ منسوب کیا. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاندان علی کی پاسداری کرتے ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، نسب مولا علی کی پاسداری اور اس کے شرف کو بتاتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر ہمات میں، وہ لکھتے ہیں کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے جملے بڑے قابل غور ہے، اس ایک عبارت پر پوری تقریر ہو سکتی ہے. یہ جملہ کہہ رہے ہیں نا، میں صرف اشارت میں ایک دو باتیں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے کروں گا. حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ امت میں یہ حضرت علی کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ حسنین کی تعریف کریں گے تو رسول اللہ کی تعریف ہے، حضرت علی کی تعریف کریں گے تو رسول اللہ کی تعریف ہے، حضرت امام زین العابدین کی تعریف کریں، امام باقر کی تعریف کریں، امام جعفر صادق کی تعریف کریں، پورے خاندان کی تعریف کریں تو یہ حضرت علی کی تعریف ہے، غوث اعظم کی تعریف کریں تو یہی یوم علی ہے. ٹھیک ہے، سادات کی تعریف کریں تو یہی یوم علی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی رسول اللہ کی تعریف ہے. تو اب ذرا اس تناظر میں آپ سنیے کہ سرکار غوث اعظم کے نسب مبارک سے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے بڑی پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں. راہ جذب کا کیا معنی ہے؟ یہ تصوف کی اصطلاح ہے، لیکن میں اس کو آسان طور پر یوں پیش کروں کہ قلندری کا جو مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز وار دینا، اور مرشد کے کہنے پر یعنی دین کے لیے ایک حکم اگر رسول اللہ کا ہو جائے تو گردن سے تن سے جو ہے گردن کو اتار کر اپنے ہاتھ پر رکھ دینا اور کسی اجر کا مطالبہ نہ کرنا، اپنی جان دے کر بھی کوئی اجر کا مطالبہ نہ کرنا، بلکہ مطالبہ یہ کرنا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ فکر ہے، یہ جذب کی کیفیت ہے کہ جو اخلاص کا ایک بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. جذب جو ہے اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے جسے مجذوب بنتا ہے، جسے غرض دنیا سے نہیں ہوتی، آخرت سے اس کا لگاؤ اتنا ہوتا ہے، رب کی محبت کا غلبہ اس سے اتنا آتا ہے کہ کائنات کی دولتیں بھی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے تو وہ حق بولنے سے باز نہیں رہ سکتا. دنیا کی دولت، شہرت، غلغلہ، بدماشی جو بھی ہو وہ اسے حق سے ہٹا نہیں سکتی. امام حسین جذب کی ایک تصویر ہے. اسی لیے تصوف میں یہ بات چلی کہ سالک افضل ہے یا مجذوب افضل ہے، سالک افضل ہے یا مجذوب افضل ہے. تو ہمارے پاس سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے کہا کہ سالک مجذوب اگر یہ الگ الگ ہو تو کوئی اتنے کمال کی بات نہیں ہے، یہ دونوں مل جائیں تو کمال کی بات ہے. فرمایا وہ سالک عبادت میں اور دین کے لیے بہت مفید ہوتا ہے جو سالک المجذوب ہو، کہ ہو سالک شریعت کا پابند ہو، شرعی حدود کی پاسداری کرتا ہو اور اس کا کوئی لہجہ، کوئی عمل شریعت مطہرہ، رسول اللہ کی سنت پاک کے خلاف نہ جاتا ہو،
لیکن خشک عبادت گزارنا ہو, جذبات اس کے اندر موجود ہو کہ جب دین کے لیے کوئی بات لگ پڑے تو میدان میں اتر بھی جائے. تو کہا محض سالک کا کیا کمال, کا سالک کے ساتھ جب جذب آ جاتا ہے کہ جب قربانی آ جاتی ہے اپنے آقا اور اپنے آقاؤں کے مشن کے لیے, جب وہ جان دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ نمازی یہی سکھاتی ہے, تو جب عبادت اور ریاضت تک وہ نہیں رکتا بلکہ ریاضت کی معراج کہ وہ سر کٹانے کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جذب, اس کو کہتے ہیں جذب. وہ جذبہ, وہ جوش, وہ دیوانگی جو ہر چیز اللہ اس کے رسول پر وار دے, اسی درجے کو جذب کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کی سطح سے عرض کیا ہے, تصوف کی ان تعریفات کا سے ہٹ کر اس کا عطر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے, اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. یعنی وہ جنون, وہ جنون جو گمراہی کی طرف نہیں حق کی طرف لے جائے, وہ جذبہ جو ایمان کا اظہار کروائے, وہ اخلاص جو عملی طور پر ظاہر ہو, جو اپنے بچوں کو, اپنے مال کو, اپنی عزت کو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے قربان کرے, دین کی فکر میں جس کی بستر پر جو کروٹیں بدلتا ہو, جس کو امت کے لیے بے چینی اور امت کے لیے اضطراب ہمیشہ اس کے دل سے لگا ہوتا ہو, جس طرح امام احمد رضا کو آپ دیکھیے کہ 24 گھنٹوں میں صرف آپ 2 گھنٹہ آرام کرتے, 22 گھنٹہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت و تعظیم کو امت میں منتقل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں, اور اس مرتبے پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ میرے دل کو چیر دیا جائے تو ایک طرف اللہ لکھا ہوگا اور ایک طرف میرے آقا کا نام لکھا ہوا ہوگا. تو یہ وہ جذب کی کیفیت. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد رضا سالک المجذوب ہے, کہ کوئی لحظہ ان کا شریعت کے خلاف نہیں گیا, لیکن جب قلم اٹھا تو فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, اب تو نہ روک اے غنی, عادت سگ بگڑ گئی, پہلے ہی اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز کریں فضو, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں, کروں تیرے نام پہ میں جان فدا, نب ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جب مریدوں نے کہا کہ آپ عشق رسول کی بات کرتے ہیں اور گستاخوں کو لگام لگاتے ہیں, تو حضور دیکھیے اتنے سارے خط آپ کے دارالافتاء میں لگے ہیں, یہ گستاخ آپ کو گالیاں دیتے ہیں, گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. تو سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ جو خلیفہ فاضل بریلوی کے, آپ نے فرمایا کہ تم چپ رہو نعیم الدین, چپ رہو جب تک یہ مجھے گالی دیتے رہتے ہیں, ان کی زبانیں اور ان کا قلم میرے مصطفیٰ سے تو رکھا رہتا ہے. یہ ہے وہ مرتبہ جس کو سالک المجذوب کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ مثال. اب اس کو کھولا کس نے ہے, تو حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی نسب علی کے تحفظ اور اس کے اظہار کے لیے ایک بڑی پیاری بات ذکر فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں, امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں. اس کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ اے حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب, کوئی مثال آپ کے پاس ہے؟ ہم عبارت نہیں سمجھ پائے, کوئی مثال دیجئے. اس لیے کہ کبھی کبھی تعریف سمجھ میں نہ آئے تو آگے مثال دی جاتی ہے. آپ نے بات بہت اونچے درجے کی کر دی ہے, ہم جیسے چھوٹے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. کچھ ایسا بات کر دیجئے کہ جس سے کچھ کچھ ہمیں سمجھ میں آ جائے. یہ تو جہاں پر آپ کا طوطی عرفان اڑ رہا ہے, یہ تو اس درجے کی آپ نے بات کر دی کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں, حضور اس کو آسان کریں. تو کہتے ہیں ہاں آسان کرتا ہوں. سنو, امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں اور اس کی کامل تصویر شیخ عبد القادر جیلانی ہے. آپ اندازہ لگائیے, یہ اندازہ لگائیے, یہ عظیم ہستیاں ہیں. اب یہ فیض آگے تک چلا ہے, علی کی اولاد سے, علی کی بولیے اولاد سے منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا, اور علی کی اولاد سے مومن کبھی دور نہیں رہ سکتا. اور حضور نے فرمایا, میرے امام نے جامع میں نقل کی یہ روایت ہے کافی, فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میرا مومن خادم مسلمان کلمہ گو میری اولاد کا بے ادب کبھی نہیں ہو سکتا. فرمایا کلمہ گو میری اولاد کا بے ادب کبھی نہیں ہو سکتا. فرمایا میری اولاد کا جو بے ادب ہوگا وہ 3 میں سے 1 ہوگا. سکا فرماتے, پہلا تو وہ ولد الزنا ہوگا, یا تو وہ ولد الزنا ہوگا, سمجھے, اس کا باپ نہیں ہوگا, وہ نسب اس کا ثابت نہیں ہوگا, تو وہ ولد الزنا ہوگا, تو جب ولد الزنا ہے تو وہ عزت والوں کے شرف کو کیا جانے گا؟ حضور نے فرمایا, غور سے سنیے, سکا فرماتے ہیں, میری اولاد کے حق کو ہلکا جاننے والا اور میری اولاد کا جو مرتبہ ہے مقام ہے اس سے منہ پھیرنے والا جیسے ابن زیاد تھا, جیسے ابن زیاد تھا. کہا حضور شاہ فرماتے وہ تین میں سے ایک ہوگا, یا تو ولد الزنا ہوگا یا حیضی بچہ ہوگا. اللہ ہوگا, یعنی اپنی ماں کے پیٹ میں استقرار جب کر رہا ہوگا کہ اس کے باپ کو نطفہ جب منتقل ہوا ہوگا جب اس کی ماں حیضہ ہو, یعنی گندے خون سے اس نے پرورش پائی ہوگی, حیض کے پلید خون سے اس نے پرورش پائی ہوگی. تو جس کا وجود حیض کے گندے خون سے بنا ہو وہ سیدوں کی چمک اور نور والوں کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہ جملہ کہاں کہہ سکتا ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ علی کی عظمت کو کیا جانے, وہ حسین کے جہاد کو کیا جانے, وہ امام حسن کی قدر کو کیا جانے. حضور نے فرمایا تیسرا درجہ یہ کہ یا پھر منافق ہے. فرمایا یا تو منافق ہوگا وہ میری اولاد کے حق کو نہیں جانے گا, یا حیضی بچہ ہوگا میری اولاد کے حق کو نہیں جانے گا, یا پھر وہ ولد الزنا ہوگا. یعنی میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں, کل ثابت کروں گا, بیٹا مجھے یاد دلانا, کل میں ثابت کروں گا. مودودی نے کئی حدیثیں خود گڑی ہیں, کئی حدیثیں اس نے گڑی ہیں, لیکن جب حضرت علی کی شان کی حدیثیں آئی ہیں تو اس کو کہا یہ من گڑت ہے. یہ اچانک میرے ذہن میں موضوع آ گیا اس بات پر, ورنہ میں کتابیں اٹھا کر لاتا, تفہیم القرآن لا کر رکھوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا درجنوں جگہ پر مودودی نے جھوٹی حدیثیں لکھی, خود گڑی ہے, خود حدیثیں گڑی ہے. تو خود حدیثیں گڑتا ہے, جھوٹ لکھتا ہے اور حضور کی طرح منسوب کرتا ہے, اور جو حدیثیں ثابت ہیں مولا علی کی شان میں اس پر بکواس کرتا ہے. تو نہ کہوں کہ حضور نے فرمایا میرے گھرانے کی عزت کو تین لوگ ہلکا سمجھیں گے, یا تو وہ ولد الزنا ہوں گے. بولو کون ہوں گے؟ یہ گالی نہیں ہے, حضور کی حدیث ہے, یہ حضور کی حدیث ہے, یہ کیفیت بتا دی گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا, علی سے اور مومن دور نہیں رہ سکتا. علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بچے بچے سے پیار کیا جائے, علی کی محبت اس کے ہر بچے سے پہچانی جائے گی رضی اللہ عنہ, ان کی ہر اولاد سے پہچانی جائے گی, ان کا بغض ان کی ہر اولاد سے پہچانا جائے گا. جس نے, اور سنی تو وہ کھڑا ہے, سنی تو وہ کھڑا ہے کہ سید کے گھر سے قریب سے بھی گزرتا ہے تو سر کو جھکا لیتا ہے کہ یہ آل نبی کا گھر ہے. سنی تو اتنا ادب کرتا ہے, سنی تو بولیے اتنا ادب کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میری اولاد کے حق کو ہلکا جاننے والا, ان کو حیثیت نہ دینے والا, ان کو مرتبہ نہ دینے والا. ان کے اگر کچی آبادیوں میں جائیں نا, جائیں وہاں اگر آپ جائیں نا تو یہ کھل کر کربلا کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, کھول کر یزید کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دس محرم چل رہا ہے اور یزید کی تعریف. تو حضور نے فرمایا چپ رہو نا, کیوں اتنا کرتے ہو؟ علامت تو بتا دی ہے نا, اس حدیث کو بھولو گے تو نہیں, بھولو گے تو نہیں. فرمایا یا تو ولد الحرام ہوگا, ولد الزنا ہوگا, ٹھیک ہے, یا وہ حیضی بچہ ہوگا یا منافق ہوگا. یہ تین طریقے سے ہوگا جو وہ میری اولاد کے حق کو نہیں جان سکتا, اور مومن کبھی میری اولاد کی محبت سے دور نہیں رہ سکتا. تو مودودی وہ شخص تھا کہ جو حدیثیں گڑتا تھا. سنو اے جماعتیہ رکھ لے اپنی مسجد میں, میں حوالہ دکھاتا ہوں تیرے کو. وہ حدیثیں گڑتا تھا اور جہاں مولا کی تعریف آتی تو کہتا تھا من گڑت حدیثیں, جو صحیح باتیں ہوتی تھی اس کو کہتا تھا من گڑت. یہاں پر علماء بھی بیٹھے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ مجھے اپنے علم سے نہ تولیں, میں تو آپ کے شاگردوں کی جگہ پر ہوں, لیکن میں آپ کی بھی دادی سوالے سے چاہوں گا کہ یا علی نبی کی عزت کا سوال ہے, دین کی عزت کا سوال ہے, میرے ساتھ مل کر کریں. حضور نے فرمایا کہ تین طبقہ, تین لوگ میری اولاد کے حق کو نہیں جانیں گے. پہلا ایک ولد الزنا, آواز سب کی آنی چاہیے, ولد الزنا. دوسرا حیضی بچہ, تیسرا منافق. یہ تین جو ہے وہ میری اولاد کے حق کو نہیں جانیں گے, اور جو پارسا ہوں گے وہ کہیں گے تیری نسل پاک میں ہے. مل کر پڑھیں, تیری نسل پاک میں ہے نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ. ہاں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. سیدنا مولا کا جشن اسی طرح منایا جائے گا تاکہ دشمنوں کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. آپ سنیے, کل مجھے بیٹا یاد دلانا, میں وہ روایت لا کر رکھوں گا یہاں پر. اور آج بھی انشاءاللہ میں بولوں گا کہ اس نے کہاں پر کیا ہے، حضرت مولا سے بغض کہاں پر رکھا ہے. اب ذرا توجہ رکھیے اس بات کے اوپر میرے دوستو، سیدنا مولا کائنات وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہیں امت نے اس اعتبار سے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں. امت میں راہ جذب کو کھولنے والے بولیے علی ہیں، اور اس کی کامل ترین شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ. کامل شخصیت سے مراد کے حسنین نہیں، نہیں، فرمایا متاخرین میں. وہ تو حسنین سے وہ جلوے چلتے رہے، مثالیں چلتی رہیں. حضرت علی کی کامل تصویریں تو وہ ہیں، حضرت غوث اعظم تو وہ چاند ہے جن میں ان سورج کی روشنی آ رہی ہے، بلکہ ستارے ہیں کہ سورج کی روشنی پہنچی چاند میں اور چاند سے پہنچ گئی ستاروں کے اندر. تو غوث اعظم تو اس گھر کے ستارے ہیں. تو حضرت گرامی سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ منا، اور حضرت ابو سعید خدری عاشق اہل بیت ہیں. بولو حضرت ابو سعید خدری. اور ہم نے جو نقشہ دیکھا ہے بقی کا اور ہم نے حاضری دی ہے، وہ حضرت مولا کائنات کی والدہ، کسی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، میں پھر ہاتھ اٹھا کے اس کو باہر کر دوں گا. اب میں جو کہوں گا اس پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے آئیں گے. میں نام لے رہا ہوں سیدہ کا، حضرت مولا کائنات کی والدہ ماجدہ مہاجرات صحابیات میں سے ہیں. بعض علماء نے لکھا چھٹے نمبر پر انہوں نے اسلام لایا، سیدہ عابدہ زاہدہ فاطمہ بنت اسد کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عظیم ہستی ہے، ان کے قدموں میں ان کا مزار ہے ابو سعید خدری کا، عاشق اہل بیت تھے، عاشق کے قدموں میں ہیں. اور آپ دیکھیں گے کثرت کے ساتھ اہل سنت کے اندر تقریباً جو بہت زیادہ منقبت کو واضح کرنے اور واضح الفاظ میں اہل بیت کی تعریف اور توصیف کو ثابت کرنے والی جو روایات آتی ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری سے آتی ہیں. انہوں نے چن چن کر یہ روایات، اور حضرت ابو سعید خدری وہ ہیں کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد، امام علی مقام کی شہادت کے بعد ابن کثیر نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کا کام یہ تھا کہ ازواج مطہرات اور اہل بیت کے گھر کی نوکری کرنا اور بغیر کسی عوض کے ان کے گھر کی خدمت کرنا، کچھ کھانا پہنچا دیا، پانی پہنچا دیا، جو کمایا اس کا 90% اہل بیت کو دے دیا اور 10% اپنے بچوں کے لیے رکھ دیا. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا کام تھا، اور ثمر ملا آج مولا کائنات کی والدہ کے قدموں میں آرام فرما رہے. اور اس دائرے اس احاطے کے اندر صرف دو قبر ہے، اس احاطے میں صرف دو قبر ہے، سیدہ یعنی سیدہ آرام فرما رہی ہے، ٹھیک ان کے قدموں کے اندر جہاں ان کے قدم لگ رہے ہیں وہاں حضرت ابو سعید خدری کا سر ہے، بالکل اسی طرح. اور وہ دائرہ بنا ہوا ہے اور بقی کے اندر وہ آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری عاشق اہل بیت ہیں. یہ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو یزید کی فوج نے بیعت لینے کے لیے، امام علی مقام وہاں شہید ہوئے، صدیق اکبر کا گھرانہ، گھرانے کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت امام حسین کے جگری دوست ہیں اور نواسے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے، بولیے سبحان اللہ، خلیفہ بلا فصل کے نواسے ہیں، نانا سے، اپنی والدہ سے اور اپنے گھر والوں سے، اپنے والد سے اہل بیت کی عظمتوں کو انہوں نے سنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے والد تو خود اہل بیت میں سے ہیں، حضرت زبیر بن عوام. ان کی والدہ جو ہیں حضرت سیدہ آسمہ بنت ابی بکر، میری ماں سیدہ عائشہ سے تقریباً 18 سال بڑی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر نانا ان کے عبداللہ بن زبیر. یہی تو وہ تھے جو سب سے پہلے مدینے کے گورنر سے ملنے کے لیے گئے تھے جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ کا. اور اس وقت گورنر ہاؤس کے اندر، توجہ ہے آپ کی، کیونکہ کل ہمارا درس ختم ہوگا اس لیے ضمن میں یہ باتیں بھی ملا رہا ہوں آپ کے لیے. جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو گورنر ہاؤس میں حضرت امام علی مقام کو جب بلایا گیا، اور امام علی مقام جب گئے، دیکھو امام علی مقام گورنر ہاؤس میں کیوں جائے، گورنر آئے، لیکن نہیں، امام علی مقام کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کی حکومت ٹھیک تھی، اس لیے آپ خود چل کر گورنر ہاؤس جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ، حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو آپ حق سمجھتے تھے، اس لیے ہر چیز کو آپ نے کیا، ان کے خلاف خروج نہیں کیا، ان کے خلاف خروج نہیں کیا. امام حسن کی شہادت کے بعد آپ اگر چاہتے تو لوگوں کو جمع کر کے حضرت امیر معاویہ کے پیچھے کھڑا کر دیتے، لیکن نہیں کیا، اس لیے کہ امام حسن کی صلاح بالکل شریعت کے مطابق صلاح تھی. اس صلاح پر حضرت امام حسین نے خود بیعت کی تھی حضرت امیر معاویہ کی، بولیے سبحان اللہ، اس بیعت میں تھے نا. اور جس وقت حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، اب یہ بات ظاہر نہیں ہوئی تھی، یہ بات بولیے ظاہر نہیں ہوئی تھی، گورنر ہاؤس کے اندر جب حضرت امام علی مقام کو بلایا گیا. یہ واقعہ تو آپ نے میرے آقا خطیب پاکستان سے تو ازبر کی ہوئی ہے نا. بولو نا سبحان اللہ. پاکستان کی جان اہل سنت کی آن ہے وہ, اور انہوں نے تو ایسے وقت میں کام کیا جس وقت میں کشتی ڈوب رہی تھی. خطیب پاکستان کئی رحمت اللہ تعالی علیہ, شفیع قاری صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی کتابیں, ان کی تحقیقات, ان کی تحریرات, کہ بندہ وائز کرے خطیب ہو تو پھر ایسا ہو کہ ہر بات اس کی شریعت کے مطابق ہو, قرآن و سنت کے مطابق ہو, دلیلوں کے مطابق ہو. بعض ہمارے لوگ, ہمارے اندر طبقہ یہ کہتے یہ تو خطیب ہیں, خطیب ہیں. میں نے کہا خطابت انبیاء کا سب سے بڑا درجہ ہے, اور حضور نے اپنے لیے جس درجہ کو میدان محشر میں قبول کیا وہ خطابت کا درجہ ہے. حدیث میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں میں تمام انبیاء کا خطیب ہوں. تو دیکھو وعظ و نصیحت میں قصے کہانے اور ڈرامے سنانا یہ اور ہے, اصل میں خطابت جو ہے وہ قرآن و سنت. مدرسے وہ کام نہیں کرتے جو خطابت کر سکتی ہے, اس لیے کہ مدرسے وہ ہیں جو بنیادی طور پر, گویا کہ مدرسے وہ ہیں جو بنیادی طور پر دین کو محفوظ کرتے ہیں, اور خطابت وہ ہے جو لوگوں تک اس دین کو پہنچاتی ہے. ہاں, جو من گھڑت روایات پیش کرے, من گھڑت باتیں کرے, وہ قائبے, وہ جو ہے وہ لائق کی تقریب نہیں ہے. ورنہ امت اہل سنت کے دیکھے جید علماء, جنہوں نے حضرت علامہ غزالی زمان کتنے بڑے خطیب تھے, اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ الحدیث تھے, اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے. آپ ان کی خطابت سنیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بندہ اس طرح بھی بول سکتا ہے. ٹھیک ہے, حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب کو دیکھیں, میرے آقا حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کو دیکھیں. تو یہ عظیم ہستیاں جنہوں نے پاکستان کی سنگلاخ دھرتی کو اشقان مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا, یہ سب کون تھے؟ یہ بہترین خطیب تھے, مدرس بھی تھے. اس نہج پر حضور خطیب پاکستان کی شخصیت ہے. میں اس ملا کو کہتا ہوں جو ان کو محض خطیب کہتا ہے, میں نے کہا جو انہوں نے لکھا ہے نا بیٹا, جو انہوں نے لکھا ہے پوری زندگی تو پڑھتا پڑھاتا بھی رہے مدرسے میں, وہاں نہیں پہنچ سکتا جو انہوں نے لکھ دیا ہے. جس نہج پر آ کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے, ان کی بے مثال کتاب تعارف علماء دیوبند میں نے آپ کو بتایا, اور امام پاک یزید پلی, دشمن کو جس نہج کے ساتھ, جس دلیل کے ساتھ انہوں نے نوازا ہے, تو پڑھتا پڑھاتا رہا, ان کے ذوق نے ان سے یہ کام کرا لیا ہے اہل بیت کے ساتھ. میں نے مولانا کوکب صاحب سے یہ خود سنا کہ جس وقت انہوں نے امام پاک یزید پلی کتاب لکھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام زین العابدین ان کے گھر آئے. امام زین العابدین ان کے گھر آئے. میں کوئی پارسا آدمی نہیں, میں ایسی ایک بات کر رہا ہوں, بات چل پڑی ہے تو بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں نے ایک دفعہ خطیب پاکستان کو خواب میں دیکھا. خواب اجت نہیں ہوتا, لیکن ایک دل کا ارادہ بھی تو کچھ یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, ان کی خدمات ہیں. میں اپنا ایک نظریہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت محل ہے جس پر بہت اونچی سیڑھی ہے, جس کے سٹیپ اور زینے بہت لمبے لمبے ہیں, یوں لگتا ہے جیسا جنت ہی ہے, اس لیے کہ جواہرات اس میں لگے ہوئے ہیں, اعلیٰ قسم کا سنگ مرمر ہے. میں اس سیڑھی پر چڑھتا چلا جا رہا ہوں, اور پھر کیا دیکھتا ہوں, جہاں پر اسپیس آ جاتا ہے, دوسری سیڑھیاں الگ ہو جاتی ہیں, وہاں ایک بہت بڑا نورانی تخت نہیں بلکہ ایک بہت بڑا صوفہ نما, یعنی سریر عرش نما رکھا ہوا ہے, اور اس پر خطیب پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ آج کا دن ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ہے, یہ یادیں ان کے ناموں سے وابستہ ہے. بولیے سبحان اللہ. اور اس کرسی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. مجھے خواب میں نے ان کا دیدار نہیں کیا, لیکن عقیدت اپنے باپ سے زیادہ ان سے کرتا ہوں. تو میں نے یہ دیکھ کہا کہ جب میں پہنچا وہاں پر تو مجھے خواب میں یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں پہنچتا ہوں اور آپ کے قدموں کا بوسہ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے ان علماء کی یہ خدمات ہیں, اور ان کی خدمات مبولتا ثبوت ہے. یہاں پر کتابیں رکھی ہوئی, پڑھ کے دیکھیں آپ, کئی سالوں سے لاجواب ہیں, کوئی جواب کی ہمت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو لکھا سچ لکھا ہے, جو لکھا ہے بولیے سچ لکھا ہے. تو آئیے لوٹ کر, تو میرے اس عظیم پیشوا حضور خطیب پاکستان کی تقریریں تو آپ نے کربلا کے حوالے سے رٹی ہوئی ہیں اور یاد ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت گورنر ہاؤس میں حضرت امام علی مقام کو بلایا گیا تھا, امام علی مقام کو اس وقت بلایا گیا تھا, تو امام علی مقام جب تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے سمجھ چکے تھے کہ لگتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یہ کوئی مسئلہ ہے, یزید کی بیعت کے لیے بلا رہے ہیں. تو اس وقت آپ کے ساتھ جانے والا کون تھا ساتھ میں؟ عبداللہ بن زبیر. بولیے سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. اور عبداللہ بن زبیر نواسے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے, اور اس وقت اگر روئے زمین پر کوئی افضل ہے تو امام حسین ہے, ان کے بعد عبداللہ بن زبیر ہے. عبداللہ بن زبیر پر ایک جملہ سنیے, سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو مسلمانوں کے گھر بچے پیدا نہیں ہوئے کچھ مہینے تک. تو کسی بچے یعنی چھ مہینہ گزر گیا, سات مہینے, آٹھ مہینے گزر گئے, کسی مسلمان جو ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے ان کے گھر میں بچے نہیں ہوئے. نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے, لیکن یہود نے اس کا ایک بہانہ بنا دیا کہ دیکھو انصار کے گھر بچے ہو رہے ہیں, کیونکہ کثرت سے بچہ ہونا عرب کے اندر یہ تھا بھی. تو یہود نے یہ ایک خواہ مخواہ کی ایک شوشہ چھوڑا کہ مہاجرین کے گھر مسلمانوں کے گھر بچے نہیں ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے جب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ نہیں ہو رہے ہیں, ہاں بھائی یہ کیا وجہ ہے, تو کہا کہ نہیں یہود نے نا ان کی عورتوں پر جادو کر دیا ہے, یہود نے ان کی عورتوں پر جادو کر دیا لہذا ان کے گھر بچہ پیدا نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے مدینے میں جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے. حضور نے فرمایا یہ اسلام کی عزت ہے. کیا فرمایا تھا حضور اسلام کی؟ سیدنا صدیق اکبر ان کو لے گئے حضور کے پاس, حضور نے ان کو گود میں لیا, گود میں لے کر حضور نے اپنے منہ سے ان کو تہنیک دی ہے, ان کو گھٹی دی ہے, ان کے لیے دعائیں دی ہیں, تو وہ حسین سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ جو زبان حسین کے دہن میں دی گئی تھی رضی اللہ عنہ, وہی زبان حضرت عبداللہ بن زبیر کو دی گئی اور محبت میں ایک ملا دیا گیا. اس لیے کہ کربلا کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن زبیر پر آئی کہ اب کیا کیا جائے گا. تو اس وقت حضرت امام حسین کے نیابت کرتے ہوئے یزید کو جس بطل جلیل نے للکارا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھا, اور عبداللہ بن زبیر کی تحریک پر اہل مدینہ کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف, اہل مکہ کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف. تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر, اب آپ سنیے بات کہاں سے چلی تھی, حضرت ابو سعید خدری سے. تو یہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں جس وقت انہوں نے وصال شہادت امام علی مقام کے بعد اہل مدینہ اور اہل مکہ کو کھڑا کر دیا تھا کہ یزیدیوں کے خلاف ہم لڑیں گے, سارے لوگ جب کھڑے ہو گئے تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے, غدر ہو گیا ہے, فتنہ ہو گیا ہے. تو اس وقت وہ اپنی ڈیوٹی پوری دیتے تھے, ہر ماں کے گھر جا کے پوچھتے تھے پانی ہے کہ نہیں ہے, کھانا ہے کہ نہیں ہے, پوچھتے تھے. یہ حضرت ابو سعید خدری جو خادم ہے اہل بیت کے, جس نے میں نے عرض کیا 100 روپے مثال کے طور پر کماتے تو 90 روپے اہل بیت پر خرچ کرتے ہیں اور 10 روپے اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں. یہ فکر یہ اس مقام پر ہے, اپنے بچوں پر ترجیح دی. تو وہ خود کہتے ہیں یزیدی کارنامے کے بارے میں, ذرا سنیے, ابن کثیر نے لکھا ہے, یہیں سے ہم چلے وہیں پر ہم آئے ہیں, پر توجہ رکھیے. ابن کثیر نے لکھا ہے یہاں پر کہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے. سیدہ, آپ بھی بوڑھے تھے, سیدہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے پردہ کیے ہوئے اور بات ہو رہی ہے. یعنی پردہ اس ٹائم پر برقع تو تھا نہیں, چہرے کے اوپر جناب جو ہے کہ وہ دوپٹہ ڈالنا تھا, اور یقیناً یہ سارے معاملات آپ بہتر سمجھتے ہیں جس انداز میں گفتگو ہو رہی ہوگی. آگے چلتے ہیں. تو گفتگو ہو رہی ہے, اتنے میں یزیدی فوج کا ایک شخص جو تھا وہ پردے کو پھاڑ کر گھر کے اندر آ گیا. پردے کو پھاڑ کر, ذرا توجہ سنیے, کہ سیدہ ام سلمہ زوج النبی سرکار کی بیوی ہیں, سرکار کی بیوی ہماری ماں ہے. پردہ پھاڑ کر فوجی اندر آیا, ابو سعید خدری بوڑھے تھے, کھڑے ہوئے, اپنے جسم ان کا کانپ رہا تھا, کہنے کہ بدبخت اس گھر میں تو جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے. بولیے سبحان اللہ. اہل بیت کو ایسا خراج تحسین پیش کرتے ہیں, بولو سبحان اللہ. یہ دو محفلوں میں وہ آئے جو قلندر ہو. ہاں بولیے سبحان اللہ. کہ تو پردہ پھاڑ کر اندر آ گیا, یہ تو عزیز گھرانہ ہے جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے, جبریل بغیر اجازت کے نہیں آتے, بدبخت تو یہاں پر آ گیا. تو ہوا پھر کیا تھا, اللہ اکبر, اس نے حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی پکڑی اور اس نے کھینچا. تو حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی معاذ اللہ اس یزیدی فوج کے بندے نے پکڑ کر کھینچی. سیدہ نے اپنے تخت پر بیٹھ کر کہا, بدبخت یہ رسول اللہ کا صحابی ہے, یہ تو کیا کر رہا ہے, اوے بدبخت تو کیا کر رہا ہے, یہ رسول اللہ کا صحابی ہے. وہ آگے بڑھا, اس نے سیدہ کو دھکا دیا, سیدہ اپنے تخت سے بوڑھی خاتون زمین پر آ کر گری. یہ ہے وہ یزید کے کارنامے, یہ ہے وہ یزید کے بولیے کارنامے, اور یہ ہے وہ حضرت ابو سعید خدری, یہ ہے وہ ابو سعید خدری جہاں سے ہم چلے تھے, اہل بیت کے عاشق. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کثرت ہو گئی مدینے میں لوگوں کے آنے کی اور لوگ کثرت سے آتے تھے, یہ وہی ابو سعید خدری ہیں جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر خارجیوں کے خلاف لڑا بھی ہے. بولو نا سبحان اللہ. مولا علی کے ساتھ مل کر خارجیوں کے ساتھ لڑا بھی ہے, خارجیوں کے ساتھ بولیے لڑا بھی ہے, اور خارجیوں کے ساتھ جنگ کی ہے. اور خارجی کوئی پنڈت نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو, خارجیوں کا نام ہوتا تھا عبداللہ, عبدالرحمان, یہ نام رکھنا بری بات نہیں, یہ تو سنت ہے, یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے, لیکن خارجی وہ ہوتا ہے کہ نام ان کا مسلمانوں کا ہوتا ہے، دل سے وہ کافر ہوتے ہیں، دل سے وہ. اس لیے حضور نے فرمایا تحقرون صلاتکم من صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے. لہذا نماز پر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں سے متاثر نہیں ہوتا بندہ، بندے عقیدے سے متاثر ہوتے ہیں. حضور نے معیار عقیدے کو بنایا ہے، نسبت کو بنایا ہے، فرمایا ان کی نمازیں لمبی لمبی ہوں گی. ابن ماجہ کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں آپ، بخاری پڑھ کے دیکھیں، بخاری میں کتاب الجہاد کے آگے خوارج کا بیان پڑھ کے دیکھیں آپ، فرمایا نمازیں ان کی بڑی بڑی ہوں گی لیکن نمازوں سے متاثر نہیں ہوتے، عقیدے اور نسبت کو دیکھا جاتا ہے. خوارج کے ساتھ جب لڑائی ہوئی، خوارج کے ساتھ بولیے، بات خوارج کی چلی ہے تو میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، ذرا توجہ رکھیے گا، بہت اہم اور نازک مرحلے میں، اور یہ بات صرف مولا علی کے یوم میں ہو سکتی ہے. آج پاکستان کی صورتحال، مزاروں پر بم دھماکے، پاکستان کے بازاروں میں بم دھماکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا اس کو غور سے سنیے آپ. خوارج کا عمل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابن جریر نے لکھا، سرکار فرماتے ہیں ان منکم من یقاتل علی تعبیر القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ. سرکار نے فرمایا علی، جس طرح میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے، یعنی مجھ پر قرآن اترتا تھا، اس قرآن کو بچانے کے لیے میں نے بدر میں لڑا ہے. بدر اس قرآن کو بچانے کے لیے ہوئی، احد اس قرآن کو بچانے کے لیے ہوئی، خندق و احزاب اس قرآن کو بچانے کے لیے ہوئی، حنین و تبوک اس قرآن کو بچانے کے لیے ہوئی، 27 سے زیادہ غزوات اس قرآن کو بچانے کے لیے ہوئی. سرکار نے فرمایا علی، توجہ سنو علی، میں قرآن کے نزول کے لیے لڑتا رہا، قرآن کو بچانے کے لیے لڑتا رہا، اور تو قرآن کی تفسیر کو بچانے کے لیے لڑتا رہے گا. فرمایا میں نزول پر، تنزیل پر جہاد کرتا تھا، تو تعویل پر جہاد کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ایک ٹیکسٹ ہے، عبارت ہے اس کی، قرآن کی آیات، ایک قرآن صرف لفظ کا نام نہیں، مانا بھی ہے اس کا، قرآن لفظ نہیں صرف مانا بھی ہے، ترجمہ بھی اس کا ہوتا ہے. نیچے بریکٹ میں جو آپ دیکھتے ہیں، نیچے انڈر لائن کر کے جو ترجمہ شروع ہوتا ہے، تو یہ ترجمہ آپ سمجھ لیجیے، سمجھانے کے لیے، یہ اس کی تعویل ہے، کیونکہ حقیقی ترجمہ تو کوئی نہیں کر سکتا. جن حضرات نے بھی ترجمہ کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بالکل ہو بہو وہی کیا جو قرآن کہنا چاہ رہا تھا، لیکن ہاں، منشاء قرآن کے قریب جا کر اس کی تعویل کی گئی ہے. عقیدوں میں ٹھیک کام ہے، شک نہیں ہے، لیکن اس کی تعویل کی گئی ہے. تو اب جو قرآن کا متن آپ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اور نیچے جو ترجمہ کرتے، تو متن ہے تنزیل، اس کو یوں سمجھے، اس مثال میں متن ہے تنزیل. حضور نے فرمایا میں نے تنزیل کے لیے جہاد کیا، اور نیچے جو ترجمہ چل رہا ہے وہ تعویل، علی تو تعویل کے لیے جہاد کرے گا. کیوں؟ ابو بکر کیوں نہیں کرے گا؟ عمر کیوں نہیں کرے گا؟ عثمان کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے دور میں فرقے نہیں آئے جو قرآن کا ترجمہ بدل رہے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ اس وقت سے آج تک حضرت ابو بکر کے دور میں یہ فتنہ اتنا بڑا نہیں تھا جو ترجمے کو باقاعدہ بدلتا ہو. حضرت عمر کے دور میں تو کوئی پنپ بھی نہیں سکتا تھا، بولو سبحان اللہ، کوئی پنپ بھی نہیں سکتا تھا. عثمان غنی ذوالنورین کے آخری دور میں یہ خوارج پیدا ہوئے، ابن سبا کی صورت میں اور حرولہ کی صورت میں جو یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے قرآن سب نے پڑھا، یہ سب حافظ قرآن ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ سب حافظ قرآن ہوتے تھے، قرآن سب پڑھتے تھے، مانا اپنے مطلب کا کرتے تھے. مانا وہ نہیں کرتے تھے جو رسول اللہ نے کیا ہے، مانا وہ نہیں کرتے تھے جو صحابہ نے کیا ہے، مانا وہ نہیں کرتے تھے جو آج تک ہوتا آیا ہے. آج بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھیں گے، مانا وہ نہیں کریں گے جو صحابہ نے کیا ہے، مانا وہ نہیں کریں گے جو اولیاء نے کیا ہے. کہتے ہماری تحقیق یہ ہے، اس لیے کہ ترجمہ 1400 سال سے ہو رہا ہے. جس طرح تو نے قرآن 1400 سال کے طریقے سے پڑھا ہے، تو ترجمہ بھی 1400 سال کے طریقے سے کرے گا. آج فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے تو ترجمے پر پابندی لگائی جائے، ان ترجمے پر پابندی لگائی جائے جو رائے سے کیے گئے. اس کی بدترین شکل مودودی کا ترجمہ تفہیم القرآن ہے، جو تحریف قرآن کا بدترین نمونہ، تحریف قرآن کا. اور آپ کہنے سختی کرتے ہو، پیر نہیں کرتے، سناؤ میرے آقا پیر مہلی شاہ صاحب کا فتویٰ، سناؤ. حضرت سیدی پیر مہلی شاہ صاحب، میں اس آستانے سے مرید نہیں ہوں لیکن دل سے مرید ہوں. سب ہمارے پیر ہیں، سارے قادری ہمارے پیر ہیں، سارے چشتی ہمارے پیر ہیں، بولو سبحان اللہ، سارے سہروردی امام ہمارے پیر ہیں، سارے نقشبندی مجددی ہمارے سر کے تاج ہمارے مشائخ ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی بندہ مرید ہو. مرید تو ایک سے ہوتا ہے، دل سب سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مرید کامیاب ہے جو نسبت کے لیے کرنٹ لینے کے لیے ایک کے ہاتھ پر جو طریقہ ضابطہ شرائط قوانین ہے کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، لیکن طریقت کا مزاج یہ ہے کہ پھر وہ سب سے محبت کرے. اس ضابطے کو پورا کرنے کے لیے ایک کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور پھر طریقت کو بالکل حضور کی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے ہر بزرگ سے محبت کرے. اس لیے دیکھو نا، نقشبندی حضرات کے وہاں جناب جو ہے وہ غوث اعظم کا بھی عرس ہوتا ہے، قادریوں کے ہاں مجددی صاحب کا عرس ہوتا ہے. یہ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات یہ فرق نہیں کر رہی، بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی اتنی ملن ساری ہے وہاں پر. جناب دیکھیے سلسلہ نقشبندیہ میں ختم خواجگان بھی ہے، حضرت خواجہ غریب النواز کا ذکر ہوتا ہے، چشتیوں میں دیکھیے حضرت مجددی صاحب کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ مرید اگر ایک سلسلے میں ہو لیکن وہ فیض حضور ہی کا آ رہا ہے تو سب سے محبت کی جائے گی. وہ نظریے کو دیکھتے ہیں، مرکزیت کو دیکھتے ہیں، مرکزیت کو دیکھ کر شخصیت کو پرکھتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہن، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، توجہ رکھیے کہ رسپانس مجھے دیجئے گا، میں لوٹ کر اس لیے آتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو بات میں نے پانچ منٹ پہلے کیا آپ بھول جاتے ہیں. بھولتے تو نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں نزول پر جہاد کروں گا اور علی تو تاویل پر جہاد کرے گا. ٹھیک ہے، علی یوں سمجھے اس کو آپ، علی مجھ پر قرآن کی آیت اور ترجمہ دونوں اترا ہے، یوں سمجھے آپ. علی یعنی حضور کہنا کیا چاہتے ہیں، اے علی مجھ پر قرآن بھی اترا اور قرآن کا ترجمہ بھی اترا، لیکن تو کیا کرے گا کہ جس دور میں لوگ قرآن کو تو نہیں بدلیں گے ترجمے کو بدلیں گے، تو جس طرح میں نے قرآن اور ترجمے دونوں کے لیے جہاد کیا، تو تو اصل قرآن کو بچانے کے لیے جو لوگ ترجمہ بدلیں گے تو ان کے خلاف جہاد کرے گا. ٹھیک ہے، ان کے خلاف تو جہاد کرے گا. اب آپ دیکھیں پیر محلی شاہ صاحب کا مزاج آپ دیکھیے، اور مجھے تہدی سے نعمت کے مرض کروں، مجھے ای میل ایک موصول ہوئی جو میری مغفرت کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو صرف یہ سمجھتے تھے کہ کتنے مہر علی کتنے تحریر سنا، آپ کی تقریر سے آپ ہم نے سمجھا کہ پیر مہری شاہ صاحب کون ہے. میں نے کہا میں نکما کون ہوتا پیر صاحب کا مرتبہ سمجھانے والا، میں نے تو سر دس بات کی ہے، وہ تو میری بات سے اور بلند ہے، وہ تو اور بڑے. یہ تو میں نے صرف وہ جو میرے عقل میں آیا جو میں ان کی کتابیں دیکھی ہیں، جو میں نے کہا پیر صاحب ایسے ایسے نہیں، پیر صاحب اس سے بھی اوپر ہیں. ہاں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے وہ جذبات کی جو ترجمانی کر سکے، جذبات کی وہ ترجمانی کرے. ہاں کوئی آئے پیر صاحب کا ذکر کرے، میں اپنے عمل سے اس کی ترجمانی کر کے دکھاتا ہوں. میں رضوی ہوں لیکن محبت پیر صاحب سے بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ رضویت کسی ایک نہج کا نام نہیں ہے، ناموس مصطفیٰ کے ہر سپاہی سے محبت کرنے کا نام ہے. جن نے عزت رسول کی پاسداری کی، اس کا تحفظ کیا، ان سے محبت کیا جائے. توجہ کیجئے، پیر محلی شاہ صاحب نے خود فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بدترین کتاب تقویت الایمان ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کا تو کوئی اختلاف نہیں، تو امام احمد رضا نے جنگ لگائی تھی، امام احمد رضا نے جنگ لگائی تھی. میں نے کہا امام احمد رضا نے جو جنگ لگائی تھی وہ محض علاقے سے دوسرا تھا، لیکن پیر صاحب کے پاس جو کتابیں پہنچ گئی نا، تو پیر صاحب نے چھوڑا نہیں اس کو. فتاوی مہریہ اٹھا کر دیکھیں آپ، مقدس مبارک کتاب ہے. فتاوی مہریہ میں جب پوچھا گیا کہ حضور کو بشر کہنا کیسا، فرمایا حرام ہے، فرمایا حرام ہے. فرمایا کہ نبی کی تعریف کے حوالے سے تو بشر کہا جائے گا، لیکن جب حضور کا ذکر کیا جائے گا بغیر فضیلت کے حضور کو اگر کسی نے بشر کہا، یہ حرام ہے. حضور کا نام جب بھی لیا جائے گا اگر آپ کو بشر کہا جائے گا تو ساتھ میں فضیلت کو جوڑنا پڑے گا. یہ مزاج امام محمد رضا کا نہیں، اور یہی مزاج پیر مہری شاہ صاحب کا ہے، دونوں ہمارے بزرگ ہیں، کیونکہ مجدد ایک ہی محض اور ایک ہی فکر پر کام کر رہا ہوتا ہے. یہ الگ ہے، ان کے علاقے مختلف ہوتے ہیں، کوئی سرحند میں آتا ہے، کوئی بریلی میں آتا ہے، کوئی گوڑا میں آتا ہے، تو یہ علاقے مختلف ہوتے ہیں، فکر ایک ہی ہوتی ہے، اپنے آقا کے دروازے پر پہرا دینا، عزت پر پہرا. تو پیر مہری شاہ صاحب نے تقویت الایمان، جس میں انبیاء کو گندی گالیاں لکھی گئی معاذ اللہ، کہ انبیاء ولی ہو وہ ذرہ کمتر کے مالک نہیں ہے، ان کو جناب جو ہے کہ وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ، یہ عبارت لکھی اس میں معاذ اللہ. بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ، وہ خدا کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل معاذ اللہ، یہ لکھی ہے اسی تقویت الایمان. اسی تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ نبی نے کہا میں ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، تو انہوں نے اپنے پریس قدیمی کتب خانہ آرام باغ سے چھاپا، اس کا عبارت کو بدلا، کہنے لگے میں ایک دن آغوش لحد میں جاؤں گا. میں نے کہا عبارت تو یہ تھی میں ایک دن مر کر مٹی میں ملوں گا، کہنے لگے اس کا معنی یہ بنتا ہے. تو میں نے کہا معنی یہ بنتا ہے تو اس کو یہی لکھنا چاہیے تھا نا، اس کو یہی لکھنا چاہیے تھا. اس نے اگر یہ لکھ دیا معاذ اللہ کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, تو یہ مر کر مٹی میں ملنے والا یہ بات نہیں, یہ گالی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی بولیے؟ گالی ہوتی ہے. یہ توہین ہوتی ہے کسی کو یہ کہنا کہ تم مر کر مٹی میں ملے, یہ اس کی تعریف ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ میں مر کر مٹی میں مل جاؤں گا, میں مر کر مٹی میں مل جاؤں گا. حدیث پوری ختم ہوئی اس کے آخر میں لکھا یعنی ایک دن میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تو شاید ہم جیسے نکمے اور بالکل بیکار قسم کے لوگ اس کو سن بھی لیں, پیر مہرلی شاہ صاحب نے قلم اٹھایا اور پیر صاحب نے جنازہ نکالا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ پیر صاحب سلح کلی نہیں تھے, پیر صاحب سلح کلی نہیں تھے, پیر صاحب دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنے والے نہیں تھے, پیر صاحب کٹر اہل سنت تھے. ان کی تحریرات ان کی سنیت کو واضح کرتی ہے. اب آپ سنیے, پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے تخوت الاماد, یہ روئے زمین کی سب سے بدترین کتاب ہے. آج تک اتنی تحریف قرآن کے ترجمے میں نہیں کی گئی جتنی تحریف اسماعیل دہلوی نے اس کتاب کے اندر کی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب تھا؟ یہ وہی مطلب تھا. علی کے بیٹے ہیں نا امام حضرت پیر مہدی شاہ صاحب, علی کے بیٹے ہیں نا, تو وہی کام کیا جو حضرت علی نے اپنے دور میں کر کے دکھایا. کہا کہ یہ کتاب جو ہے قرآن کے ترجمے کو بدل رہی. تو حضور نے فرمایا کہ علی, حضور نے کیا فرمایا؟ علی میں نے قرآن کے نزول پر جہاد کیا, تو قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا. قرآن کی بولیے, کیا مطلب تھا کہ قرآن پڑھیں گے سب؟ قرآن پڑھیں گے. کیوں کہا جاتا ہے کنز الایمان پڑھو؟ ہم نے کہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ کنز الایمان ترجمہ ہے. میں نے کہا نہیں, ترجمے کی صورت میں ایک مبارک تفسیر ہے, اور وہ تفسیر ہے جو امت کے تسلسل کے ساتھ نظریہ رہا ہے. امت کا بولیے, جس طرح میں نے کل مودودی کا ترجمہ, مودودی ترجمہ کرتا اللہ یستہزئ, اللہ ہنستا ہے, نہیں ہنستا نہیں لکھا, اللہ یستہزئ, اللہ مذاق کرتا ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تفہیم القرآن اٹھائیے, مودودی کا ترجمہ دیکھیں آپ. اللہ یستہزئ, اللہ مذاق کرتا ہے, اسی سورہ بقرہ کے اندر ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا انکار انہوں نے کیا اور کہا یہ موسیٰ تم کیا عجیب عجیب باتیں کرتے ہو, ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے. یہ قرآن میں موجود ہے, مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے. تو مذاق کا معنی خدا کے لیے کرنا کہ اللہ یستہزئ ہو, اللہ مذاق کرتا ہے. پاک فوج, تمہیں خدا کی عزت کا بھی حساب ان سے لینا ہے. اس ترجمے پہ پابندی لگائی, یہ پنڈتوں کا ترجمہ ہے. اس سے اللہ, اس کا پڑھنے والا بندہ اللہ کا ادب نہیں بے ادب ہوتا ہے, بلکہ یہاں تک لکھا مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ مکر کرتا ہے, خدا بھی مکر کرتا ہے. یعنی کافر مکر کرتے ہیں تو خدا بھی مکر کرتا ہے, اور خدا کا مکر سب سے اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے اس نے صحیح نہیں کہا تھا کہ صرف نام اسلامی ہے اور کام تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ پھر کام کیا ہے یہاں پر. تو یہ ترجمے, معاذ اللہ خدا کے لیے مکر کا لفظ کہنا, یہ باتیں آپ کو امام احمد رضا کے ترجمے میں نہیں ملے گی. وہ جب قلم اٹھتا ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس ذات کے لیے بولا جا رہا ہے وہ ذات کون ہے, وہ ذات کون ہے. تو حضرت علی نے قرآن کے ترجمے کو بچانے کے لیے بات کی. اب کیا تھا سنیے, سیدنا علی کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے خارجی, جو سیدنا علی سے بغض رکھتے تھے, تو وہ بھی حضرت علی کی مخالفت پر قرآن پڑھتے تھے. معاذ اللہ, وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن میں حضرت علی کے خلاف باتیں ہوئی ہیں, قرآن حضرت علی کے خلاف ہیں. تو لوگ سنتے تھے قرآن علی کے خلاف کہاں ہے, تو پڑھتے وہ قرآن تھے, ترجمہ اپنے مطلب کا کرتے تھے, ترجمہ اپنے مطلب کا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے نا, اگر نظر و نیاز کے بارے میں قرآن پڑھے گا, یا جناب البغیب کے بارے میں قرآن پڑھے گا, یا سنیوں کو کسی بھی عقیدے کے بارے میں قرآن پڑھے گا, پڑھے گا وہ قرآن. آپ کہیں گے جی قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے کہا علی سے بھی لوگ کہتے تھے قرآن پڑھ رہا ہے, تو میرے امام نے کہا تھا مولا علی نے کہ کلمہ تو حق ہی نا. ہاں ہاں حق پڑھ رہا ہے, قرآن تو حق ہے, لیکن اریدا بحل باطل, اس کا ترجمہ غلط کر رہا ہے, اس سے مراد غلط لے رہا ہے. جس کی مثال میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایک جو ہے قربانی میں گدا لے آیا, قربانی کے دنوں میں, اب اس کو ذرا اس مثال سے آپ سمجھے, قربانی کے دنوں میں گدا لے آیا. لوگوں نے کہا حضرت یہ گدے کی قربانی ہوتی ہے؟ کہاں گدا, اس کی تانگی گنو, ایک دو تین چار, کان دیکھو, منہ دیکھو, ناک دیکھو, دم دیکھو. کہا بھائی یہ نہیں گنو, یہ گدا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا گدا ہے. کہا آپ نے ٹھیک کہا, گدا ہے. اور ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گدا ہے, یعنی گائے ہے. اس نے کہا نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں, اس کو عربی میں حمار کہتے ہیں. کہا ہاں ہاں بڑے نیک آدمی ہیں, ٹھیک کہا آپ نے, ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حمار ہے, لیکن ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بقرۃ, یہ گائے ہیں. تو جس طرح گدھے کا معنی گائے کرنا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ گدھے کا معنی گائے کرنا. تو یہ دین کو بدلا جاتا ہے. تو بلا تشبیہ, بلا تشبیہ خدا جس چیز کو حرام نہیں کرتا یہ ترجمہ حرام کا کرتے ہیں, خدا جس چیز کو حلال کہتا یہ ترجمہ اس پر حرام کا کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے ترجمے کو بدلنا, یہ ہے ترجمے کو. اب قرآن کہتا وما, اس کی ایک آسان سی مثال, وما اوہل بھی لغیر اللہ. ابھی قرآن دیکھو سورہ بقرہ میں آیا, توجہ میری طرف کیجیے, دیکھو سورہ بقرہ میں آیا یہ گیارہویں حرام, یہ بارہویں حرام, یہ سوئم حرام, یہ چہلوم حرام, یہ تیجا حرام, یہ دسواں حرام, یہ شربت حسین حرام, یہ غوث کا لنگر حرام. اور میں نے کہا بس بھی کر لے, بس بھی کر لے, وہ کہاں سے دلیل لیا حرام, کہاں سے دلیل آ گئی؟ کہنے لگے جی سورہ بقرہ میں آئی. اب ذرا توجہ سنو اس مثال کو, یہ پسینے میں اس لیے نہیں گرا رہا آپ کو سمجھانے کے لیے گرا رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے, سمجھے اس بات کو. مجھے موضوع آگے لے جانا ہے لیکن مولا کا موضوع خود پورے مہینے کا ہے. سب کا ذکر آپ نے سنا, مولا کا موضوع خود ایک مستقل موضوع ہے, توجہ ذرا اس پر رکھیے. میں سیدھا سیدھا بات یہ عرض کر سکوں گا, میں نے اپنی مسجد میں تو ایک دن پورا پانچ گھنٹہ لگاتار بولا, دوسرے دن پھر تین دن گھنٹے بولے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کو سمجھنا ہے تو حضرت علی کو پڑھنا پڑے گا. آج صدیق اکبر کی عزت و آبرو, آج سیدنا فاروق اعظم کی عزت و آبرو, آج عثمان غنی کی عزت و آبرو کا تحفظ علی کے ذریعے ہوگا. آج علی کا نظریہ پڑھنا پڑے گا. پاکستان میں حضرت مولا علی کے نظریات کو لانا ضروری ہے جو انہوں نے بیان فرمایا. اب توجہ کیجیے یہاں پر, کہے گی گیارہویں آرام, بارہویں آرام, یہ آرام, وہ آرام, وہ آرام. کہے گا ہمارے پاس دلیل ہے. ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ گیارہویں آرام ہونے کی. کہا قرآن کہتا ہے. ہم نے کہا کیا کہتا ہے؟ اب دیکھا قرآن پڑھتا ہے وما اوہل بہ لغیر اللہ. قرآن تو صحیح پڑھ لیا, قرآن اس نے ایسی پڑھا جیسے صحابہ نے پڑھا, قرآن ایسی پڑھا جیسے اولیاء نے پڑھا, لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے. اب ترجمہ کیا کرے گا یہ؟ تو حضور نے فرمایا میں نزول پہ لڑتا تھا, علی تو تاویل پہ لڑے گا. ابھی ترجمہ کرتے ہیں, ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے. ہم نے کہا یہ کیا ترجمہ کر دیا تم نے؟ کہا تمہاری گیارہویں حرام کرنا تھا اس لیے ترجمہ کیا, تمہاری بارہویں حرام کرنا اس لیے ترجمہ کرنا. تو میں نے کہا تیری بیوی حرام نہیں ہوئی؟ کہا اس وقت ترجمہ دوسرا کروں گا. کہنے کہ کیوں, کیسے حرام ہو گئی؟ میں نے کہا تو نے کہا کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے, تو اللہ تو بیٹی اور بیوی سے پاک, لیکن کوئی تیری بیوی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا, تیری طرف کرتا ہے کہ ملا جی کی بیٹی, ملا جی کی بیوی, اور تو کہتا ہر وہ چیز حرام جو غیر نام پر پکاری جائے. تو پہلے تو تیری بیوی مغلظہ ہو گئی. کہہ لے گا نہیں, تمہاری گیارہویں کو حرام کروں گا تو یہ ترجمہ کروں گا, اس کے لیے دوسرا کروں گا. تو یہ دین کو بدلنا. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے ابھی بھی نہیں سمجھے؟ او سمجھے ٹھیک. تو حضرت علی فرماتے ہیں, سرکار نے فرمایا علی میں نے تعویل, میں نے نزول پر جہاد کیا. میں نے بولو میں نے, اور تو تعویل پر جہاد کرے. اور حضرت علی کے خلاف جب لوگ آ کر بتاتے حضور وہ خوارج جو ہے نا وہ اپنی مسجدوں میں آپ کے خلاف قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کے خلاف قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, اور کہتے ہیں دیکھو دیکھو ہم نے علی کو اس آیت سے کافر کر دیا معاذ اللہ. تو حضرت علی مسکرا کر کہتے کہ کیا پڑھتے ہیں؟ کہ قرآن پڑھتے ہیں. کہ حضور ان کے پاس قرآن ہے؟ تو مولا جواب دیا کرتے تھے کلمہ تو حق, کہ کلمہ تو حق ہے, یعنی قرآن تو حق ہے, بات تو ٹھیک کرتے ہیں, کلمہ تو حق, جو پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اریدا بھی حل باطل, لیکن جو مانا لیتے ہیں وہ باطل ہے. ہم بھی کو یہ کہتے, لوگ کہتے سنیا کہ قرآن پڑھ رہا ہے حضرت, قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے کہا مولا کے عاشق ہیں, ہم بھی یہی کہتے کلمۃ الحق, پڑھ تو ٹھیک رہا ہے, پڑھ رہا قرآن ہے, قرآن تو حق ہے, لیکن اریدا بھی حل باطل, اولیاء کے خلاف جو وہ گند بیان کر رہا ہے تو باطل مانا نکال رہا ہے قرآن کی مراد. جس طرح گدھے کا مانا گائے ہوتا ہے, بولو نا, بس پالیسی ہے کہ بولو گدھا ترجمہ گائے, بولو گائے ترجمہ گدھا, ٹھیک ہے, یہ ان کا ترجمہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب آپ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ والذین یدعون من دون اللہ, قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں, لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا, یہ خود پیدا ہوئے ہیں. مودودی اس کی تفسیر میں لکھتا ہے دیتے جیسے لوگ داتا گن بخیلی حجمیری, یہ لکھتا ہے, یعنی یہ آیت بتوں کی مذمت میں اتر رہی ہے. اس کے حاشیے میں تفسیر میں مودودی لکھتا ہے یہ آیت مشرکین کے لیے نہیں, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جیسے داتا گنڈخش علی حجویری, جیسے شیخ عبد القادر جیلانی, جیسے فلانا پیر, جیسے فلانا پیر. تو اب آپ جلدی سے سنیے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے کہ حضور وہ قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. مولا نے فرما کلمہ تو حق, اریدا بحل باطل، کلمہ ٹھیک پڑھتا ہے معنی غلط لیتا ہے، معنی اب کیا ہوا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی وہ خارجی فرقہ جو تھا وہ قرآن پر بڑا زور دیتا تھا، قرآن پڑھنے پر بڑا زور دیتا تھا، لیکن ادب سے وہ خالی تھا، ادب سے. مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ذرا دیکھیے ہدایت ملتی کیسی ہے. اس لیے بزرگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، بزرگوں کی صحبت میں. اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پر کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت کے قریب دین اٹھا لیا جائے گا، قیامت کے قریب دین اٹھا لیا جائے گا. ادھر شرح موجود ہے بخاری کے اندر کتاب العلم میں کہ دین اٹھے گا کیا مطلب؟ یہ لائبریری ہوا میں چلی جائے گی، کتابیں اڑ اڑ کے پہنچے گی اوپر؟ فرمایا نہیں، بتانے والے نہیں رہیں گے. کتابیں تو رہیں گی، بتانے والے نہیں رہیں گے. تو کیا پتا چلا کہ قرآن خود کچھ نہیں ہے مصطفیٰ کے بغیر. قرآن کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کو لینا پڑے گا، علی کو لینا پڑے گا، امت کو لینا پڑے گا، سداد اعظم کو لینا پڑے گا. اس لیے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے، یعنی قرآن ہم پڑھیں گے خود، ترجمہ ان سے کروائیں گے جن پر تیرا انعام ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. اب سمجھ گئے آپ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اب سمجھ گئے؟ لہذا قرآن ہم پڑھیں گے ترجمہ غوث اعظم سے ہوگا، قرآن ہم پڑھیں گے ترجمہ داتا گنڈر فلی حجبیری سے ہوگا، قرآن ہم پڑھیں گے ترجمہ غریب نواز سے ہوگا. کوئی کہے گا جی غریب نواز نے تو ترجمہ نہیں کیا. میں نے کہا یہ تو تجھے چھیڑنے کے لیے بات میں کر رہا ہوں کہ قرآن ہم پڑھیں گے، ترجمہ وہ ہوگا جو مفسرین کا جس پر اجماعی مانا رہا ہے. رائے پر چلنے، رائے پر چلنے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کا ترجمہ کرنے میں اپنی رائے کو ڈالا وہ جہنمی ہے. وہ کیا ہے؟ کیا ہے بولیے؟ جہنمی ہے. ترجمہ کرتے ہیں نبی تو کچھ نہیں جانتا، تو ابھی آگے جو آ رہا ہے اس کا کیا کرے گا؟ آگے جو آ رہی عبارتیں اس کا ترجمہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی تجھے گمراہ پایا تو راہ دی. یہ قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یہی وہ چیز ہے. علی میں نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى کو بچانے کے لیے، اس آیت کو بچانے کے لیے جہاد کیا، تو اس کا صحیح ترجمہ آگے پہنچانے کے لیے جہاد کرے گا. اب اگر یہ ترجمہ، یہ کوئی ترجمہ ہے؟ اللہ مذاق کرتا ہے، یہ قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ یستہزی، خدا مذاق کرتا ہے، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یہ ترجمہ بنتا ہے؟ بولو، خدا مکر کرتا ہے یہ ترجمہ بنتا ہے؟ خدا ٹھاٹا کرتا ہے یہ ترجمہ بنتا ہے؟ تو یہی وہ چیز ہے کہ قرآن کہتا کچھ ہے ترجمہ کچھ کرتے ہیں. قرآن بولیے کہتا کچھ ہے ترجمہ کچھ کرتے ہیں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ حضرت علی نے تاویل قرآن پر جہاد کیا. اب آپ دیکھیں دین کو بچانے کے، اس چیز کو بچانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھے ترجمہ ان سے کروائے. اس لیے اب آپ سنیے ایک بنیادی بات یہاں پر جو مولا کے کرم سے نصیحت کے طور پر عرض کر رہا ہوں اپنے اور آپ کے لیے، کہ حضرت امام غزالی نے بھی لکھا، سید محمد آلوسی نے لکھا، میرے امام نے علم الاولیاء میں بھی لکھا، حدیث نہیں ہے لیکن بات بڑے پتے کی ہے. فرمایا کہ اذا تحیرتم بالامور، جب تم ایسے زمانے میں پہنچ جاؤ، اے لوگو تم پر ایسا دور آ جائے، اے لوگو تم ایسی جگہ پر پہنچ جاؤ کہ تم پریشان ہو جاؤ کہ یہ مولوی کچھ کہتا ہے، یہ مولوی کچھ کہتا ہے. آج دور آ گیا نا. امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں بہترین حل، بات کو یہی مکمل کر کے آگے چلتا ہوں، یہ حل ہے اس کا، دیکھیے بہترین حل. امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، محمود آلوسی لکھتے ہیں روح المعانی میں، میرے امام نے اس حوالے کو انہی کے ساتھ نقل کیا اولا کے اندر، حدیث نہیں ہے لیکن نصیحت بڑی کامل ہے اور درجنوں لوگوں نے لی ہے. فرمایا اذا تحیرتم بالامور، تم جب کسی کام میں متحیر ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ کہ ابھائی یہ کچھ بولتا ہے، یہ کچھ بولتا ہے، یہ کچھ بولتا ہے، یہ کچھ بولتا ہے، اب کریں کیا؟ تو اس کا حل پیش کیا، فاستعینوا باہل القبور، دیکھو جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں وہ کیا کہتے تھے. بولو سبحان اللہ. یہ بہترین حل ہے. اگر کسی چیز سے اختلاف ہے تو گنبد والوں کو دیکھو کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. اس سے بہترین حل ہو سکتا ہے؟ بولو. ہاں اب یہ کہتے جی ہمارا انسٹیٹیوٹ، میں نے کہا انسٹیٹیوٹ رکھ اپنے اندر، انسٹیٹیوٹ، انسٹیٹیوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی یہ کہتے ہم وہ مانا سکھائیں گے، ان کی ایک فن خانی بھی رمضان میں آتی ہے، یہاں پر بھی بہت کچھ ہوتا تھا. میں نے کہا دیواریں دعائیں دے رہی ہیں. اب سنیے میری بات، کہتے جناب توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، کہتے ہم آپ کو قرآن کا ترجمہ سکھائیں گے. میں نے کہا کیوں، کہیں نہیں آیا تھا گئی ہے؟
کہنے کہ وہ تو نہیں آ سکتی. میں نے کہا وہ تو الحمدللہ نہیں آ سکتی, میں تجھ پہ اعتراض کرتے ہوئے بول رہا ہوں.
کہ میں نے کہا کیا کوئی نئی آیت ہے؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا کوئی آیت ابھی بھی اتر رہی ہے؟ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا, وہ تو 1400 سال پہلے حضور پہ ختم ہو گئی. کہنے کہا ہاں. نہیں میں نے کہا آپ اتنے کھل کے گلا پھاڑ کے چیلنج کر رہے تھے نا کہ میں سمجھاتا ہوں. تو میں نے کہا جس آیت کو آپ سمجھائیں گے وہ آج تک کسی نے نہیں سمجھی. تو پہلے نکلا اس کے اندر سے کہ تو سمجھائے گا. کہنے کہ نہیں یار آیت تو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہے اور 1400 سال سے سمجھی بھی جا رہی ہے. تو میں نے کہا جو انہوں نے سمجھی وہی سمجھا دو, کیونکہ خدا نے تجھے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں نہیں کہا, ان انعام یافتاؤں کے پیچھے چلنے کے لیے کہا. یہ بہترین حل ہے میرے دوستو, یہ بہترین حل ہے. جو سواد اعظم کا نظریہ جو پوری امت کا عقیدہ رہا ہے اس کو ہی فالو کیا جائے. اور الحمدللہ اہل سنت یہ باس فخر سے کہتے ہیں کہ جتنے مزاروں میں ولی آرام کر رہے ہیں ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے کی طرح ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ ان کے عقیدے کی طرح ہے. اس لیے کہ جس کو ولی کہا جائے وہ سنی گزرے ہیں, اور بلکہ میں کہوں سب مقلد گزرے ہیں. ٹھیک ہے, غوث اعظم کی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, خواجہ صاحب کی شخصیت پہ اعتراض نہیں کر سکتا, معروف کرخی کی شخصیت پہ اعتراض نہیں کر سکتا, داتا گنج بخشی حیویری کی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, حضرت مجدد صاحب کی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. یہ مسلم اولیاء ہیں. تو یہ تمہارے ہمارے کہتے ہیں ہمارے, ہم نے کہا کبھی تمہارے وہاں عرس نہیں ہوتا. میں نے کہا حضرت رمضان ہے, کوئی دوسرا موضوع کرو نا یار. میں نے کہا بکرا عید آج یار, کوئی اور تقریب. یا کنا بدو یا کنستا عید. میں نے کہا رجب آ گیا, کوئی اور تقریب. میں نے کہا قرآن کیا کوئی اور آیت نہیں, بس یہی ہے. قرآن میں عرفان اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں عمر صلی اللہ علیہ رحمت العالمین نہیں ہے؟ قرآن کے اندر لا اقسم بحاذ البلد وان تحل بحاذ البلد نہیں ہے؟ قرآن میں انا آتینا کل کوثر نہیں ہے؟ قرآن کے اندر لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھو یہ آیتیں تم ہمیشہ سنیوں کے وہاں سنو گے. ایاک نعبدو بھی ہم پڑھتے ہیں, الا ان اولیاء بھی ہم پڑھتے ہیں, ورفعنا لک ذکرک بھی ہم پڑھتے ہیں. اس لیے کہ ہم ایک آیت پر نہیں پورے قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں. اور قرآن نے کہا تھا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہودیوں کی اولادوں, یہودیوں کو کہا, یہودیوں کو قرآن نے افتؤمنون ببعض الکتاب, بعض آیتوں کو مانتے ہو, وتکفرون ببعض, بعض کا انکار کرتے ہو. یا کہتے ہیں وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. میں نے کہا آگے پڑھو, وما هو الغیب بدنین الا من ارتضى من رسول ولكن الله يجتبی من رسل من یشاء. یہ ساری آیتیں پڑھو نا, ایک آیت کیوں پڑھتے ہو؟ یہ پڑھتے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میں نے کہا آگے پڑھ, الا ما شاء اللہ, پورا پڑھ. کہتے یا کنا بدو یا کنستائن. میں نے کہا آگے جواب ہے, پکڑ آگے, اے دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ نستائن کا جواب صراط الذین آ گیا کہ مدد تجھی سے مانگتے ہیں, چلتے ان کے پیچھے ہیں, یعنی تیری مدد آئے گی ان کے ذریعے سے. سمجھے آپ؟ تو پورا پڑھو نا قرآن, ایک جگہ کیوں اٹکتے ہو؟ سوری غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے. اور میں نے کہا پھوپو نہیں کرنا, جو تو لکھتا پڑھتا ہم کو سب پتا ہے. وہ ساری غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا جی قرآن کہتا ہے نبی تو بتا, غیب تو بتاتا رہتا ہے اور اس میں کنجوسی نہیں کرتا. کہتے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا اس میں اختلاف ہی کون سا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ اختلاف تو اس میں کہ بتاتا کہ نہیں بتاتا. یہ ہمارے دوست نے بھی جواب دیا, یقیناً اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے علم کو ثابت کر رہے ہوں, یہ اس لیے پڑھتے کہ نبیوں کو کچھ نہیں آتا. نہیں سمجھے آپ؟ وہ آیت اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ اللہ کے علم کو ثابت کر رہا ہے, اللہ کی تعریف کر رہا ہے. وہ آیت اس لیے پڑھتا ہے کہ نبیوں کو کچھ نہیں آتا. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے. وہ آیت اس لیے پڑھتا ہے کہ ولیوں کو کچھ نہیں آتا, اس لیے ہم آگے پڑھ کے سناتے ہیں. یہ بھی تو پڑھ جو قرآن سورہ آل عمران نے کہا, اللہ کسی ایرے غیر نے تو خیرے کو غیب نہیں بتاتا لیکن اپنے رسولوں کو بتاتا ہے. سورہ جن میں فرمایا اللہ ظاہر نہیں کرتا غیب کسی پر, اپنے نبیوں پر ظاہر کرتا ہے. سورہ تکویر میں فرمایا میرا نبی جو ہے غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے. خود بتایا کہ سورہ آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آگے پیچھے کی جو غیب کی خبریں وہ اپنے بندوں کو اللہ مرمت فرماتا ہے. تو میرے دوست حضور نے فرمایا علی میں نے نزول پر جہاد کیا ہے اور تو تعویل پر جہاد کرے گا, لہذا اختلاف ہو تو پھر اجماعی فتوے کی طرف چلیں گے. کہاں چلیں گے؟ اور آپ سنیے اس پر فضیلت سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو قاتل الخوارج ہے, آگے کا موضوع شروع ہو رہا ہے. تو خارجیوں کو قتل کرے گا. حضور نے فرمایا جو ایک خارجی کو مارے, میرے توجہ ہے آپ کی, توجہ میری طرف رکھیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تو قاتل الخوارج ہے, بخاری کتاب الخوارج میں موجود ہے, جو ایک خارجی کو مارے گا اللہ اتنا خوش ہوگا کہ اسے اپنے عرش کے سائے نیچے رکھے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے قادری سلسلے کے پیر صاحب ہیں, حضور قبلہ پیر طریقت سید محمد شیرین شاہ صاحب, مہاجر کیمپ میں ہیں اور اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما, بڑی عمر ہے, بہت طویل عمر ہے ان کی, اور مسجد ناجیہ کے وہ خطیب ہیں, اب تو بہت علیل اور بزرگ ہو گئے ہیں, اور اہل سنت کی میں کہتا ہوں بہت بڑی شخصیت ہے. صبح سرحد میں انہوں نے بڑا کام کیا. میں نے ان سے پوچھا حضور آپ کیا کہتے ہیں, فرمایا سب سے بڑی نیکی خارجی کو مارنا ہے. میں نے کہا حضور کیوں مارنا ہے, فرمایا اس لیے کہ خارجی کو مارنا, کافر کو مارنا نفع بچانا ہے, اور خارجی کو مارنا اصل موڑی بچانا ہے. سننے علی کے لیے آئے ہو نا, تو علی نے تنہا جان دی ہے اور پوری امت کو بچایا حسین نے تنہا جان دے کر, تو لہٰذا ہم نے اس نظیر پر عمل کرنا ہے اور خیر خواہی کے جذبے کو جگانا ہے, اور ہر شہری کی اور ہر سنی کی حفاظت کے لیے, مرکز کی حفاظت کے لیے, بلکہ ہاتھ اٹھائیں تم ڈھیلے ہو جاتے ہو, اٹھا کر بولیں ہاتھ اٹھائیں سب, ہر مرکز کی حفاظت کے لیے, مسجدوں کی حفاظت کے لیے, آستانوں کی حفاظت کے لیے, مشائخ علماء کی حفاظت کے لیے, مدارس کی حفاظت کے لیے, ہر سنی حفاظت کے لیے, محلوں کی حفاظت کے لیے, آگے پیچھے دائیں بائیں تحقیق کی نظر سے معائنہ کریں گے. سرکار کی مدد کے لیے کہیے نعرہ رسالت. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے, اللہ آپ کے خاندان کو آباد رکھے, کیونکہ یہ نظریہ لے کر جائیں, ورنہ یہ دن کا فائدہ کیا ہے. یہ نظریہ دیکھو میرے بھائی, موت ایک ہی ٹائم پر آئے گی, اور جس طرح لکھی ویسے آئے گی. مجھ سے لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کہہ رہے ہیں, میرے دوست محبین ہیں, کہ لگے یہ تو اسباب آپ بنا رہے ہیں. میں نے کہا کہ تقدیر میں لکھا تو اسباب خود ہی بنیں گے. تقدیر میں لکھا ہے تو اسباب, مومن مرنے سے ذلیل نہیں ہوتا, اللہ کی راہ میں جان دے کے وہ عزت پاتا ہے. خدا سے بھاگتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے. بولو خدا سے بھاگتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے, خدا کی راہ میں کٹتا ہے تو جب لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہوتا ہے تو خدا کی نظر میں وہ بلند ہو جاتا ہے. سید الشہداء کا لاشا پڑا ہوا تھا, سینہ پھٹا ہوا تھا, پورا چہرہ ان کے خون خون سے بھرا ہوا تھا, داڑھی پورے خون سے تھی, سیدنا علی کی داڑھی پورے خون سے تھی, سیدنا عمر جو پیتا تھا نکل جاتا تھا, سینے پر خون پڑا رہتا تھا, لیکن کوئی ان کی نالین کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو. تو یہ نفسیاتی شیطانی وار, یہ خبیث خیال ذہن سے نکالو, ٹھیک ہے نا. تمہارا گریبان پھٹے گا تو تم خدا کے حضور عزت والے ہو جاؤ گے, تمہارا سر پھٹے گا تو خدا کے وہاں عزت والے ہو جاؤ گے, کیونکہ حضور نے فرمایا, میں جذباتی جملے نہیں, بڑے ایمانی جز میں عرض کر رہا ہوں, جس میں جذبات نہیں وہ تو ہرڑا ہے, وہ تو منافق ہے. یہ وہ جذبات ہیں, الحمدللہ بول رہا جذبات میں ہوں, لیکن کوئی لفظ غیر شرعی نہیں نکلے گا انشاءاللہ, اور بے اعتدال نہیں نکلے گا. توجہ رکھیے گا اس میں. حضور نے فرمایا دنیا و آخرت, جو آخرت کو سنوارنا چاہے وہ دنیا کو ذلیل کرے گا, اور جو دنیا کو سنوارے گا اس کی آخرت ذلیل ہوگی. مصطفیٰ نے کہہ دیا, فیصلے خود ہی کریں ہم. فرمایا دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتی, دونوں میں سے ایک ٹھیک ہوگی. دونوں میں سے ہاں, آخرت کے ٹھیک ہونے سے مراد رضا ہے, دنیا کے ٹھیک ہونے سے مراد خدا کی رضا ملے, ٹھیک ہے. لیکن ظاہراً جس کو ہم ٹھیک ہونا کہتے ہیں نا, تو حضور فرما ایسا نہیں, ورنہ یہ گنبد بقیع سے نہ گرتے, ورنہ ان کو میدانوں میں شہید نہ کیا جاتا, ان کے لاشوں کو اللہ اکبر. سرکار غزوہ احد میں آپ دیکھیے, دو صحابی بیٹھے ہیں, کل جہاد ہونے والا ہے, ایک نے کہا یار تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں, موت سامنے دعا کر رہے ہیں. اس نے کہا تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. پہلے نے دعا کی, احد جائیے کبھی احد, اس مٹی کو چومیے اور اس فضا کو یہاں پر یاد کیجئے, اور صرف یاد سے فاتحہ تک نہیں, یہ شرف کی بات ہے, اس کو اپنے اندر اتاریں, عادت بنائیں. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, امام زین العابدین سے, کہ آپ کے والد گرامی امام حسین کو شہید کر دیا گیا, ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے, آپ نے تو سامنے دیکھا کیسے برداشت کر گئے. فرما ہمارے استاد ہمیں بچپن سے قربانی کے واقعات سکھاتے تھے, بدر کے واقعہ سکھاتے تھے, احد کے واقعہ سکھاتے تھے, سید الشہداء کے لاشے کی بات بتاتے تھے. تو کہا مزاج تو پہلے بنا ہوا تھا, دلیل سامنے آ گئی, بچا گئے اپنے آپ کو. تو آپ امام زین العابدین کے نقش قدم اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں. کہا احد کے اندر
کہ کل جہاد ہوگا تو دعا کر میں آج آمین کہتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہے. کہا ہاں بولیے. پہلے نے دعا کی, یا اللہ کل جب احد کی لڑائی ہوگی میرے سامنے ایک مضبوط کافر آئے, میں اس کو ایک ہی تلوار ماروں اور جہنم جائے. کہا آمین کہے. تو دوسرے نے آمین کہا. اب دوسرے کو کہا تو کہے. اب دوسرے کے مزاج دیکھیں آپ, دوسرے صحابی کا. وہ کہتے ہیں یا اللہ کل ایک مضبوط کافر آئے مجھے دبوچ لے, میرے سینے میں خنجر اتار دے, میری شہرت کو کاٹ دے, میری ناک کاٹ دے, میرے ہونٹ کاٹ دے, میرے رخسار گال کو کاٹ کے نکال دے, میرے کان کاٹ دے, میری کھوپڑی چھیل دے, میرے جسم کو پرزا پرزا کر دے. اس لیے کہنے کا کیوں, ابھی میں دعا پوری کر رہا ہوں اپنی, ابھی پورا نہیں روکنا, کہا دعا پوری کر رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا جب میری ناک کٹ جائے, میرے ہونٹ کٹ جائے, میرے رخسار کو چھیل دے, میرے سینے میں خنجر کے وار کرے, اور میرا جسم جب پرزا پرزا ہو جائے, تو مولا جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو ایسا پرزا پرزا ذلیل ہو کر اٹھوں کہ تیری رحمت جوش میں آئے, ہائے ہائے اس کا, میرے اس بندے کا حال کس نے کیا, کیوں ہوا, تو میں کہوں یا اللہ تیری محبت میں ہوا اور تو راضی ہو جائے. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو یہ فاتحہ بہت بڑے شرف کی بات ہے, لیکن یہ مزاج آپ نے فرما لی. میں نے نزول کے لیے جہاد کیا, تو تعویل کے لیے کر. سیدنا علی کون؟ اللہ اکبر, وعظیم گھرانہ. آپ کے تین بھائی بڑے ہیں, طالب, حضور سیدنا جعفر طیار, حضور سیدنا عقیل, اور مولا علی سب سے چھوٹے. مولا علی سب سے چھوٹے. سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم مولا کائنات کے بھائی ہیں جنہوں نے غزوہ موتا میں شہادت پائی. امام حسین کا پورا گھر شہید ہے, شہادت پائی غزوہ موتا میں. غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوتی ہے. سرکار نے بخاری میں خبر دی ہے غزوہ ہو رہا ہے, سرکار نے خبر عطا فرمائی, حضرت جعفر جب شہید ہوئے تو ان کے دونوں بازو کٹ گئے. حضرت عباس علم بردار نے جو جان دی نا کربلا میں, بالکل وہی نظیر ہے. حضرت عباس علم بردار کے جو دونوں بازو شہید ہوئے ہیں نا, یہ بالکل ان کے تایا, ان کے تایا حضرت جعفر کی طرح ہے. حضرت جعفر کا جب دایاں بازو شہید ہوا تو آپ نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا تھا, اور جب آپ کا مقدم الجیش میں تھا, جب آپ کا بایاں بازو شہید ہوا تو آپ نے منہ میں جھنڈا پکڑا, اور آپ کے سینے میں ظالم نے تلوار اتارا. تو جب آپ شہید ہوئے تو دونوں بازو کٹ گئے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ جبریل فوراً آئے اور ایک سونے کا پر یہاں لگایا. بولو بولو سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے, بولو سبحان اللہ. علی کو سننے آئے ہو, بولو سبحان اللہ. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یہ دایاں پر یہاں لگایا, بایاں یہاں لگایا, اور حضرت جعفر تیار, تیار پرندے کو کہتے ہیں اڑنے والے کو, تو آپ اڑتے ہوئے جنت میں جا رہے تھے. بولو سبحان اللہ. سرکار نے جبریل کو بلا کر کہا, او جبریل یہ کیا ہو گیا؟ میرا غلام زید بن حارثہ بھی شہید ہوا تھا, عبداللہ بن رواحہ میرا عاشق ہے. عبداللہ بن رواحہ جبریل میرا ایسا عاشق ہے کہ میرا اگر ہمار بھی پیشاب کرے تو وہ اس کو مشک کہتا ہے. تو میرا ایسا عاشق غزوہ موتا میں شہید ہو گیا, میرا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ شہید ہو گیا, اس کو تو یوں ہی لے گیا اور میرے بھائی کے لیے سونے کے پر لے آیا. یہ دیوڑے کہتے ہیں نا, اور جو خارجی قسم کے دیوڑے ہوتے ہیں جن کو ہم نے ان کو سنا ہے تقریب میں, دال شیشی تو ہوئی, دال شیشی تو ہوئی. پٹھان بہت بادب قوم ہے, پٹھان بہت. دیکھے نا پیر بابا رحمت اللہ علیہ, ہمارے جد اعلیٰ ہیں اخن بابا رحمۃ اللہ علیہ, سوات کی زرزمین آج بھی اکثریت اہل سنت کی ہے. الحمدللہ 14 مدارس کو اس وقت ہم خود دیکھ رہے ہیں, تو اہل سنت کی ہیں. لیکن یہ باہر سے جب خارجی آتے ہیں, جن میں ٹیکہ خارجی کا لگ جاتا ہے, تو پھر یہ لانڈی کورنگی ان علاقوں ماجر کے یہاں پر تقریر کرتے, آل چیزیں, آل کس کو بولتے ہیں؟ میں نے کہا آل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو تو نماز میں آل محمد کہتا ہے. تیری بیوی کو تو پتا نہیں, تو خود جماعت میں تھا, تو تیرے نزدیک آل کی تو کوئی اہمیت نہیں. لیکن سید وہ آل ہے کہ جن کے لیے نماز میں آل کہا جاتا ہے, آل محمد. کیا کہا جاتا ہے؟ اور بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں, صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت پر ہم سلام کیسے پڑھیں؟ یہ بخاری شریف میں موجود ہے. حضور کیف اصلی صلاۃ اہل البیت, ہم آپ کے اہل بیت پر کیسے سلام پڑھیں, آپ کے اہل بیت پر کیسے سلام پڑھیں؟
تو حضور نے فرمایا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اے درود ابراہیمی درود ابراہیمی کرنے والا، یہ تو جواب میں آیا ہے. سوال صحابی کا یہ تھا کہ حضور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں، تو حضور نے درود ابراہیمی پڑھ کے سنایا تھا.
بخاری اٹھا کر دیکھ، بخاری
سمجھ رہے، درود اہل بیت کے نام پر مانگا گیا تھا. کس کے نام پر؟ بولیے محبت سے، کس کے نام پر مانگا گیا؟ درود اہل بیت کے نام. درود کس کے نام پر مانگا گیا؟ محبت سے کہیے، درود اہل بیت کے نام پر. تو یہ اہل بیت، یہ آل محمد. حضرت جعفر جب اڑتے ہوئے گئے تو حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل غزوہ موتا شام کی جگہ، ملک شام سیریا میں جگہ موتا، موتا میں جب قیصر روم کے ساتھ جہاد ہوا، اس میں زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رباح شہید ہوئے، حضرت جعفر بن طیار بن ابی طالب شہید ہوئے. حضور نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے بھائی جب شہید ہوئے تو نے سونے کا پر لگایا، اوروں کو تو ایسی لے گیا. تو کہا حضور بات یہ ہے، رب نے کہا تھا،
نیکیاں سب نے کی ہیں، نیکیاں سب نے کی ہیں، سب شہید ہوئے،
یہ نبی کا اہل بیت شہید ہوا ہے، اس کو پروٹوکول کے ساتھ لاؤ تاکہ منہ پر آ جائے، جو سید ہوتے ہیں وہ سید ہی ہوتے ہیں. تو آپ کو باقاعدہ حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کی قرابت کی وجہ سے جعفر کو یہ فضیلت ملی ہے. یہ فرق نہیں، یہ مرتبہ ہے، یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیا، یہ خدا نے دیا، اور یہ ماننا پڑے گا، یہ ماننا. بولیے. اور ایک دفعہ حضور تشریف فرما ہے تو سرکار بات کر رہے ہیں صحابہ سے، سرکار صحابہ سے، اور کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ، فضا میں منہ پر کر وعلیکم السلام. سرکار نے فرمایا تم نے دیکھا میں نے اوپر سلام کیا؟ کیا؟ ہاں حضور. یہ کیوں؟ کیوں حضور؟ تو کہا میرے بھائی جعفر جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے. یہ شہادت کے بعد کی بات ہے، شہادت کے بعد کی بات ہے. وہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دے دیا. تو یہ مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار ہیں، دوسرے بھائی سیدنا عقیل ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدنا مولا کائنات کی والدہ ماجدہ سبحان اللہ، مل کر کہیے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا. یہ عظیم خاتون ہے جو مہاجرات میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ بولو بولو جلدی جلدی، کس میں سے بولو؟ میرا تو بخار تقریر میں اتر جاتا ہے، تمہارے کو کون چڑھ جاتا بھائی؟ بولو کون ہے؟ مہاجرات میں سے، چھٹے نمبر پر اسلام لائی ہیں. اور کون ہے؟ سیدہ آمنہ کا جب وصال ہوا، میری ماں کی عزت قربان ہوں سیدہ کے قدموں پر، سیدہ آمنہ کا جب انتقال ہوا تو سرکار کو گود میں لیا فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں نے. کیسا مبارک گھرانا ہے سبحان. فاطمہ بنت اسد نے حضور کو پالا، اور مجموعہ زوائد میں حدیث ہے جب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا اور وہ انتقال کر گئی، میں حدیث کو مختصر کر کے کہتا ہوں، سرکار کو جب پتا چلا کہ سیدہ انتقال کر گئی، سرکار بہت روئے. سرکار نے فرمایا وہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد، ان کے سارے ثواب کے لیے سبحان اللہ. اپنی قسمت دیکھو، تمہاری اوقات کیا ہے، تم کہاں پہنچ رہے ہو، تو ان کو تمہارے سبحان اللہ سارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، تم شرف والے بنو گے، تم شرف والے بنو گے. ہاں تو اب جملہ ان کی فضیلت کا بولوں گا، ان کی روح اقدس پر ہدیہ. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، فاتحہ ہمارے وہاں کہتا ہے ہم جو ہے نا وہ ثواب پہنچا رہے ہیں نبی کو. میں نے کہا نبی کو تیرے ثواب کی ضرورت ہے؟ یہ کہتے ہیں نبی کو ثواب. میں نے کہا ثواب نبی کو ثواب؟ میں نے کہا نبی کا نام لینے سے ہم کو ثواب ملتا ہے. نبی کو ثواب؟ میں نے کہا یہ طریقے نہیں ہوتے ہیں، طریقہ یہ ہوتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ دے رہا ہوں، بارگاہ مصطفیٰ میں تحفہ دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ بولیے. تو اب میں سیدہ کے فضائل بتاتا ہوں، اور اب بارگاہ سیدہ میں تحفہ پہنچانے کے لیے اپنی قسمت اپنے بچوں کو یاد کر کے، اور مانگو جو مانگتے ہو، اور سبحان اللہ کہو، اللہ کے نام تعریف اللہ کی کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور ثواب ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو. سرکار فرماتے ہیں کہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد، جب میں بھوکا ہوتا تو مجھے کھانے کو دیتی، جب میں پیاسا ہوتا تو مجھے پینے کو دیتی، جب مجھے کپڑوں کی حاجت ہوتی تو کپڑا دیتی. سرکار نے فرمایا عمر تم آؤ ادھر، جاؤ لحد تیار کرو کہ ہے ماں علی کی، ہے ماں علی کی، لحد عمر کھودے گا،
چلو عمر پہنچو. حضرت عمر کا غلام دوڑتا ہوا گیا, جگہ متعین کر دی گئی جہاں سیدہ آج آرام فرما رہی ہیں. سیدہ آج ہائے ہائے بولو نا آرام فرما رہی ہیں. بقی سے جب آپ اوالی کی طرف آتے ہیں اس دروازے سے تو بارہویں یا پندرہویں کھڑکی ہے جس سے اگر آپ دیکھیں گے تو سیدہ کا مزار نظر آئے گا. لوگ کہتے ہیں اندر نہیں جاؤ, ارے میں نے کہا باہر سے تو دیکھ لو یار, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں باہر سے. سبحان اللہ, خیر وہ بھی عاشق ہیں, استغفراللہ. میں اپنی ایک بات کر رہا تھا آپ سے, ٹھیک ہے. اب سنیے, حضرت فاروق اعظم گئے غلام کے ساتھ, قلعہ تیار کی گئی. کہتے لما فاطمہ لما ماتت فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ام علی دخلا, جب ان کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر لحد تیار کرنے کے لیے بھیج دیا, صحابہ پہنچے لحد تیار کر رہے ہیں, فاروق اعظم کا غلام فاروق اعظم لحد تیار کر رہے ہیں, سرکار نے فرمایا خبر دینا. سرکار تشریف لے گئے, والدہ کا چہرہ دیکھا, اپنا جبا عنایت فرمایا, بولو سبحان اللہ, اپنا جبا دیا, کہ میری ماں کو اس سے کفن دینا, بولو سبحان اللہ. ڈھیلے نہ بنو, ثواب کی بات کی تھی, تمہارے نفع کی بات کی تھی, سبحان اللہ. میری ماں کو کفن دینا اس سے. فرمایا لاؤ لاؤ گرم پانی لاؤ, بیری کا پانی لاؤ, بیری کا پانی. گرم پانی کیا گیا, بیری پتے ڈالے گئے. ارے جب کفن دے دیا, ماں آپ کی تھی, آپ کی خدمت کی, سیدہ کو کم نسبت ہے. حضور نے فرمایا نہیں نہیں, سنیوں کے لیے دلیلیں دینی ہے, ابھی عاشقوں کو دلیلیں دینی ہے. فرمایا جاؤ یہ میرا کفن جو ہے, یہ میرا کپڑا جو ہے, میرا جو جبا ہے, یہ کفن دو اور گرم پانی لاؤ, بیری کے پتے ڈالو. ڈال دیے گئے, کوسا پانی جس کو کہتے ہم لایا گیا. سرکار نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا, سرکار نے اپنا, بولو سرکار نے اپنا ہاتھ اس میں داخل فرمایا.
میرے آقا ہاتھ ڈالے تو پانی میں شفا آ جاتی,
میرے آقا ہاتھ ڈالے تو پانی پاک ہو جاتا ہے, میرے آقا پسینہ گرائے تو جناب کنواں جو ہے, تھوک ڈالے تو کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. سرکار نے ہاتھ ڈالا, فرمایا میری ماں کو اس پانی سے نہلانا. اب نسبت دے کے جبا دیا, پانی دیا, نہلا دیا گیا, جسد مبارک تیار ہو گیا, جنازے کی اب ترتیب ہے, جنازہ پڑھا دیا گیا, سرکار نے خود پڑھا دیا. اب لحد میں لے جایا جا رہا ہے, بقی مجب لے جایا گیا, جسد مبارک کو رکھا گیا, لحد تیار ہو گئی. سرکار نے فرمایا ہٹو ہٹو, میں دیکھوں تو صحیح میری ماں کے لیے لحد کیسی بنائی تم نے, کیونکہ جتنی نرمی سے میری ماں مجھے اپنے گود میں بٹھاتی تھی, ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ جہاں جائے گی وہ جگہ کیسی ہے. بولو سبحان اللہ. سرکار گئے, کہتے فلما فرغ دخل رسول اللہ فاستر عافیہ, سرکار گئے اور لحد میں لیٹ گئے. نسبتیں دیکھیں مولا علی کی والدہ کی. سرکار گئے, حدیث بھولو گے تو نہیں, ابھی میں آگے روایت پڑھوں گا, حوالہ بھی دے رہا ہوں آپ کو میں. لیٹ گئے قبر کے اندر, سیدہ کی لحد میں لیٹ گئے. آقا اللہ کا محبوب لیٹ کر کیا کہتا ہے, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے قبر میں لیٹے لیٹے فرمایا, اللہ الذی یحیی و یمیت, اے اللہ تو وہی ذات ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے, وہو حی لا یموت, تو زندہ رکھنے والا زندہ اور تجھ پر موت نہیں. اے غفر لے امی, میری ماں کو بخش دے, فاطمہ بنت اسد جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے, ولقنا حجتہا ووسع علیہا مدخلہا, میری ماں کی قبر کو کشادہ کر دے, اس کے لیے اپنی دلیل اور رحمت اتار بحق نبی کا, تیرے نبی کے وسیلے سے, والانبیاء الذین من قبلی, اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان کے وسیلے سے, فإنک ارحم الراحمین, بے شک تو رحم کرنے والا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر توجہ رکھیے, حضور قبر میں لیٹ گئے, اب آپ دیکھیں جبا بھی دیا, پانی بھی دیا, لحد میں لیٹے بھی, کہتے وسیلہ جائز نہیں, بحق کے نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا تم میں کوئی ہوا نہیں ہے جس کو بحق کے آگے لگائیں, تو بحق کے تمہارے باں نہیں ہوتا, ہمارے باں ہوتا ہے. حضور نے خود کہا یا اللہ میری ماں کی قبر کو وسیع کر, کہتے دعا کرنا جائز ہے. میں نے کہا دعا کے ساتھ وسیلہ بھی دے آگے, آج کل تھوڑے چینج ہو گئے. کہتے نہیں دعا تو جائے, دعا حضور نے دعا کی تھی. میں نے کہا آگے جملہ کیا لگایا تھا, حضور نے صرف دعا نہیں, حضور نے صرف نہیں فرمایا اے غفر لی امی, میری ماں کو بخش دے, وسع علیہا مدخلہا, اس کی قبر کو وسیع کر دے. نہیں نہیں, آگے فرماتے ہیں بحق کے نبی کا, اس مصطفیٰ کے وسیلے سے. سنیو وسیلے پہ حدیث یاد رہے گی, اس مصطفیٰ کے وسیلے سے. بعید نہیں ان کا ایک عقیدہ
زندہ ہے نا تو زندہ ہیں تو پھر شرک جائز ہے
زندہ ہیں تو ہو سکتا ہے
میں نے کہا نبی تو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے جس کے نام سے فاتح ہوتا ہے اس کا فاتح کھانے والے زندہ رہتے ہیں تو نبی تو خود زندہ ہے
اب آپ دیکھیے حضور نے خود کا بھی وسیلہ دیا اور پھر فرمایا وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ
مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کا بھی وسیلہ
اب کچھ رہا فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے
تو دیکھیں سیدہ کا
آپ دیکھ رہے ہیں قبر میں لیٹ کر حضور نے اپنا وسیلہ خود دیا
کہتے وسیلہ شرک ہے تو ظالموں نے فتویٰ کس پر لگا دیا معاذ اللہ دیکھ رہے ہیں آپ
تو کوا چلا تھا ہنس کی چال یہ چلے تھے حدیث پڑھنے اور موحد بننے ہم نے کہا بغیر مصطفیٰ کے بندہ کوئی محبت کے موحد نہیں بن سکتا سرکار نے خود کا بھی وسیلہ دیا
بولو سرکار نے
خود کا بھی وسیلہ دیا اور سارے انبیاء کا وسیلہ دیا اور اس روایت کے بارے میں یہ روایت مجموع زوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 304 پر ہے ٹھیک ہے اور اس حدیث پر صرف ایک سند پر راوی نے بحث کی ہے فرمایا کیونکہ ہم سچے ہیں نا ہم سچے ہیں ففیہ روح ابن صلاح علامہ حسنی کہتے ہیں فیہ روح ابن صلاح اس میں ایک راوی روح ابن صلاح وثقہ ابن حبان ابن حبان اس کو ثقہ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ جناب والحاکم ضعیف امام حاکم اس کو ضعیف کہتے ہیں وہ بقیت الرجال الرجال الصحیح باقی جتنے راوی ہیں وہ صحیح راوی ہیں یعنی سیاہ کے راوی ہیں اب یہ جو روح ابن صلاح ہے اس کے بارے میں ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے اور حاکم نے اس کا ضعف کیا ہے لیکن حاکم نے ضعف تو کہا ہے ضعف کی وجہ نہیں بتائی یہ جرائے مبہم ہے یہ جرائے مبہم ہے
یعنی صرف ضعیف کہنے سے کوئی راوی ضعیف نہیں ہوتا وجہ بتانی پڑتی ہے کیا کرنی پڑتی ہے بولیے
وجہ بتانی پڑتی ہے اور میں نے خود دیکھا توازن کے اعتبار سے ان کے لیے ثقات کے جملے زیادہ ہیں روح بن صلاح کے لیے ثقات کے جملے زیادہ ہیں اور جرح بھی ہے تو غیر مفسر ہے لہذا روح بن صلاح بھی ثقہ ہے اور یہ روایت سند کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے یہ روایت سند کے ساتھ بولیے سند کے ساتھ بالکل اب ذرا جلدی سے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے مولا کی فضائل ذرا سنو بولو سبحان اللہ
یوں بیان کرتے ہیں سنی
دوبارہ بولو یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ تقریباً 8 یا 10 سال کی عمر میں مشرف بہ اسلام ہوئے یعنی بظاہر آئے ہیں یعنی بظاہر سے مراد کہ جب حضور نے اعلان فرمایا تو 10 پہ مرید ہوئے ہیں ورنہ فطرتی مومن ہے آپ کی زمین مقدس کسی کافر کے آگے نہیں جھکی بولیے
کسی کافر کے آگے
آپ کی زمین نہیں زمین جو ہے نہیں جھکی ابو طالب کثیر العیال تھے مکے میں قحط پڑ گیا مکے میں قحط پڑ گیا سیدنا عقیل کو لے گئے سیدنا عقیل کو لے گئے حضرت عباس اور حضرت علی کو لے گئے سردار خود
سرکار خود حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے آنکھ کھولی تو حضور کا چہرہ دیکھا تھا سرکار نے اپنی زبان ان کے منہ میں بھی ڈالی تھی تو حضرت مولا علی جو ہے وہ حضور کی گود میں پلے حضور کی بولیے اور سنیوں کے لیے معاملے میں کوئی حرج نہیں شیعوں کے نزدیک علی حضور سے بڑے ہیں ہاں 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 نیٹ پر جا کے دیکھ لیں کتابیں پڑھیں ملا باقر مجلسی کی سنیوں کے لیے کچھ نہیں سنیوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کہتے ہیں جناب حضور نے حضرت علی نے فرمایا میں چوتھا خلیفہ ان کی کتابوں میں تو ہم نے کہا یہ چوتھا خلیفہ حضرت علی کو کہہ دیا گیا کہ لیکن چوتھا خلیفہ سے مراد عثمان کی بات تھوڑی چوتھا خلیفہ سے مراد پہلا خلیفہ نوح علیہ السلام میں نے کہا واہ 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 دوسرے خلیفہ ابراہیم علیہ السلام میں نے کہا واہ 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 تیسرے حضرت عیسیٰ یا کوئی ایک نبی ہاں کہ چوتھے آپ میں نے کہا پھر تو حضرت ابوبکر کے کا قصور ہے تم تو جب نبیوں کے اوپر لے جا کر حضرت علی کو بیٹھ جا بھائی حضرت علی کو جب تم نبیوں سے اوپر کرو تو صدیق اکبر تو پھر صحابی ہے نا نبیوں کے غلام ہے پھر تو تمہارا ہمارا کیا مقابلہ بھائی تمہارا ہمارا یہاں تو گیم ہی پورا مک گیا ہے کہ اب آپ سنیے ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حضور کو ہم کہتے ہیں حضور کو 33 دفعہ معراج ہوئی ایک دفعہ حضور جسد مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے باقی خواب میں ہوئی شیعہ کہتا نہیں نہیں ہم زیادہ عاشق ہیں میں نے کہا سناؤ سناؤ کہتے ہیں 120 دفعہ ہوئی میں نے کہا سبحان اللہ لیکن کہتے ہیں اس معاملے میں نہیں خاص وجہ سے ہوئی میں نے کہا کیا
کہتے ہیں ملا باقر مجلسی کہتا ہے معاذ اللہ حضور کو 120 دفعہ معراج ہوئی صرف اس لیے ہوئی علی کو ماننا ہے نا علی کو مانو گے نہیں مانو گے بولو
تو 120 دفعہ یہ ان کے نزدیک نبی کا مقام ہے.
میں نے کہا صدیق اکبر کا کیا خوشی ہے؟ بولو نا صدیق اکبر کا کیا خوشی ہے؟
کہنے لگے ملا باقر نے کہ تمہیں پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ میں نے کہا بھی وہ تجھے پتا سے کیا مراد ہو؟ تو بچہ بھی جانتا ہے قرآن میں موجود نمرود سے مناظرہ ہوا تھا, نمرود سے مناظرہ ہوا تھا اللہ کی عزت ہوا تھا. کہ نہیں نہیں نہیں. تو میں نے کہا تو کیا سمجھا؟ کہنے لگے حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا علی کو خلیفہ ماننا ہے بلا فرض. ابراہیم نے کہا نہیں. کہا چلو آگ میں جاؤ. کہا تمہیں پتا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا؟ میں نے کہا تو قرآن میں موجود ہے, یہ کون سی نئی بات تو کر رہا ہے؟ کہا نہیں نہیں. ان کو کہا علی کو ماننا ہے؟ کہا نہیں ماننا. تو جاؤ پھر مچھلی کے پیٹ میں. اصول کافی کے اندر موجود ہے, اصول کافی میں کہ حضرت آدم نے کفر کیا معاذ اللہ. حضرت آدم کا پہلا کفر معاذ اللہ علیہ اعوذ باللہ حسد تھا. اصول کافی موجود ہے. حسد کیا تھا؟ کہا علی سے حسد کیا. میں نے کہا حضرت ابو بکر کا کیا قصور ہے معاذ اللہ؟ تم نے تو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا. حضرت ابراہیم پر بھی حضرت علی کی خلافت مسلط کر دی, حضرت نوح پر بھی حضرت علی کی خلافت. حضرت علی بھی کہتے ہوں گے یہ کیسے رزیل ہیں جو میرے نام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں.
نام کے ساتھ
آج کہتا نا امامت خلافت سے بڑی ہے. امامت خلافت سے
اب تو کوئی اعتراض کوئی گئی ہے کیسی بات کر؟
میں نے تمہارا عقیدہ ہے یار, میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. تم خود کہتے ہو امامت اور خلافت الگ الگ ہے. ہمارے نزدیک امامت عمومت کے معنی میں, عمومی معنی میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک اضافی شرف ہوتا ہے. وہ بڑے چھوٹے کا اس میں کوئی تناظر نہیں ہے. امام سے مراد جو ہے امت کا مقتدا بنانا ہے, امت کا مقتدا بنانا ہے. اور امام کے جیسے متعلقین ہوں گے ویسا ترجمہ ہوگا. یہ اپنے امام کو کیا کہتے ہیں کاشف مسجد کے امام کو؟ امام کہتے ہیں تو اس کو معصوم نہیں مانتے. کیونکہ دیکھیے نا یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو, توجہ ہے آپ کی, حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا تیری امت کو ہم, تیرے بچوں کو ہم اور تجھے امام بنائیں گے. کہتے ہیں امام دیکھو امام بمانا نبی. تو میں نے کہا یہ تمہارا جو اتنا بڑا یہ بیٹا ہوتا ہے یہ بھی نبی ہے؟ یہ جتنے جو تمہارے پیش امام اور غائب امام, تو میں نے کہا یہ کیا یہ سارے نبی ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں امام کا معنی, اور امام کا معنی اس کے متعلقات سے تبدیل ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اس کے متعلقات سے. یہ مشترکات ہیں, مشترک معنی ہیں اس کے. امام کے مشترک معنی ہیں, امام کے بولیے مشترک معنی ہیں. اس کو کسی ایک معنی میں اختصاص دلیل قطعی سے کرنا پڑے گا, اس میں تعویل کر دی. علماء بیٹھے ہیں مشترک کے کسی ایک لفظ میں اگر تعویل ہو گئی تو وہ ضمنی ہو جاتا ہے, اور ضمنیات سے نبوت ثابت نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ ضمنیات سے نبوت ثابت نہیں ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی جو ذات گرامی ہے, اور آپ کا مرتبہ مقام جو ہے وہ حضرت نبی پاک کی گود میں آپ پلے ہیں. بولو سبحان اللہ. نبی پاک کی, اب ذرا جلدی سے سنو, آج مولا کا یوم ہے نا, تو یہ جلدی سے تھوڑی سی باتیں سنو. سیدنا علی حضور کے ساتھ معاونت میں رہے, ٹھیک ہے. ہمارے وہاں بعض تفضیلی یہ شور کرتے ہیں نہیں ابو بکر سے پہلے تو حضرت علی ایمان لے آئے. میں نے کہا چلو وہ دو گھنٹے بعد لے آئے. میں نے کہا یہ بات تو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے نا. ہمارے وہاں بھی کچھ سنیوں میں گھسے ہوئے نا تفضیلی گھسے ہوئے. وہ کیا کہتا جی, اب سنیے ذرا ایک جملہ سن لیے اس میں تفضیلی. وہ کہتا جی یار ہم حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ کہہ رہے ہیں نا, ہمیں بخش دو. عمر کو کہہ رہے ہیں نا دوسرا خلیفہ, بخش دو. تیسرا خلیفہ ہم کہہ رہے ہیں نا حضرت عثمان کو, بخش دو. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ فضیلت میں علی سب سے اعلیٰ ہے. تو ایک لاجیکل سوال میں کہتا ہوں, سنو تم نے لبادہ سنیوں کا اڑا ہوا ہے, لیکن سنو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں, صرف یہ کہ حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں, ہم صرف حضرت علی کو فضیلت میں یہ کہتے ہیں کہ فضیلت ان کی زیادہ ہے علی سے ابو بکر سے, تو میں پوچھتا ہوں مجھے صرف یہ دلیل بتا دو کہ کس دلیل سے تم حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہو؟ نہیں سمجھا کہ کس دلیل سے تم حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہو, پھر حضرت علی کی فضیلت کی کون سی دلیل لاتے ہو یہ بتاؤ. تو یہ مسئلہ خود گنجلک ہے. جس نے علی ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا اس نے فضیلت میں بھی پہلا مانا. یہ بیچ میں لٹک کے نہیں, تمہارا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو لٹکے ہوئے تم بیچ میں سے, فائدہ کیا ہے تمہارا؟ تم کہتے جناب نہیں نہیں پہلا خلیفہ ابو بکر ہیں, لیکن ہم حضرت علی کو جو نا سب سے افضل مانتے ہیں. تو میں نے کہا جس طرح تم حضرت علی کو سب سے افضل مانتے ہو اور حضرت ابو بکر کو پہلا مانتے ہو, تو حضرت ابو بکر کو جو پہلا مانتے ہو اس کی دلیل تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اور عقیدہ یہ ہے کہ جب ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں تو فضیلت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے. دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. بولیے دمادم ابو بکر کا. وہ ایک چابی بھرا ہوا پیر ہوتا ہے نا, اس کے بعد قوالی دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر. پیر بھی جھوم رہا ہوتا ہے,
اس کو پتا ہی نہیں قوال کیا کر، وہ نوٹوں کو دیکھ رہا ہوتا صرف، پیر صاحب بیڑا غرق ہو رہا ہے،
بڑے نیک لوگ ہیں، نوٹ اٹھا رہے، بچوں کو چوم رہے، او گھر میں اشتہار، ابے بیڑا غرق ہو رہا ہے،
یہ تیرے خاندان کو برباد کریں گے،
لہذا سنیو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں دمادم مس قلندر،
اگر قوالی مشہور ہو گئی تو میں بھی سنا دیتا ہوں،
دمادم مس قلندر ابو بکر کا، دمادم مس قلندر فاروق اعظم کا، دمادم مس قلندر عثمان غنی کا، دمادم مس قلندر میرے مولا کا،
ہاں یہ سنیت ہے بھائی،
یہ سنیت، یہ کیا ہے بولیے، یہ سنیت ہے، خالی تبدیلی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کہتے ہیں پہلے جو نا ایمان حضرت علی لائے ہیں،
یہ تبدیلی ذرا وہ دلائل مہیا کرتے ہیں ہماری طرف سے، آج کل میں کتابیں دیکھ رہا ہوں، جانتے ہیں جی فیضی کو، دلیلیں مہیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی کتابیں بہت بڑی بڑی لکھی، کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور یہ عبارتیں پڑھ کر رات کو پھر نیند نہیں آتی کہ کیا غداری ہو رہی ہے، اور سنی سو رہا، سنی سو رہا، سنی کو فکر ہی نہیں کس طرح ہمارے اندر گھس کر جناب جو ہے کہ وہ اس شرازے کو بکھیرا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کے بعد جو نسل آئے گی اس کو کون بچائے گا، اس لیے ابھی سے تیاری ضروری ہے، آپ کے ماں باپ نے، آپ کے مرشدوں نے، آپ کے استادوں نے تیاری آپ کی رکھی تھی تو آپ بچ گئے، اب آپ تیاری رکھو تاکہ وہ نسل بچے، ٹھیک ہے، یہ جاگتے رہنا، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہاں میرا امام کہتا نا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، اوے سنی سونے والو جاگتے رہو چوروں کی، اب آپ دیکھیے، تو کہتے ہیں یہ حضرت علی جو نا پہلے ایمان لے آئے تھے، وہ میں نے کہا پڈا ختم کرو یار، پہلے حضرت ابوبکر لائے، پہلے علی لائے، میں نے کہا چلو دو گھنٹے کے بعد حضرت ابوبکر لے آئے، میں نے کہا اس میں تدبیر تو کر دی نا امام اعظم نے، تو پھر تجھے بدکنے کی کیا ضرورت ہے، جب امام اعظم نے تدبیر کر دی کہ بچوں میں علی لائے پہلے، عورتوں میں سیدہ لائی ختیجہ، غلاموں میں زید بن حارثہ لائے، جوانوں میں ابوبکر لائے، اب جب تدبیر ہو گئی تو پھر کیوں کرتا ہے، سمجھ رہے آپ، جب تدبیر ہو گئی ہے تو پھر کیوں کر، علی پہلے لائے، میں نے کہا ان سے پہلے سیدہ لائی، اب کیا کرے گا بول، ان سے پہلے سیدہ لائیے، ان سے پہلے سیدہ لائیے، تو خلیفہ بھی سیدہ کو ہونا چاہیے، تو یہ کوئی خلافت کی دلیل بنے گی، تو چلو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اگر کوئی مان لیا تو، کہنے کا مسئلہ ہے تدبیق ہو گئی ہر شعبے سے، بچوں کے شعبوں سے پہلے علی، غلاموں کی شعبوں میں سے پہلے زید بن حارثہ، عورتوں کی جماعت میں سے میری ماں سیدہ ختیجہ،
جوانوں میں سے سیدنا ابوبکر،
بات ختم، پڈے کی کیا ضرورت ہے، پوری پوری کتابیں لکھ رہی ہیں، پنجاب میں بیٹھ کر پوری پوری کتابیں لکھ رہے ہیں، پہلے ایمان لے آئے، یہ کیوں کرنے کے لیے، عقیدے کو توڑنے کے لیے، ان کو باقاعدہ، تو جاگو سنیو، بولو جاگو جاگو
جاگو،
اور اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہو، اس نظریے پر جڑے رہو کہ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں سننا، آپ کی جو سطح اس کے خلاف ہو کچھ نہیں سننا، جو کتاب ملے پھاڑ کے اس کو سائڈ میں رکھ دو، نہیں سننا، نہیں سننا، وہی سننا ہے جو ترتیب خلافت ہے، یہی حضرت علی کا عقیدہ ہے، یہی غوث اعظم کا عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، ایک ہے بھی نام نہیں لیتا میں، اس کو خامخواہ مشہور ہو جائے گا، کتابیں لکھتا ہے مارکیٹ میں، داتا گنج بخش علی حجویری جو امت کے رہنما ہیں، انہوں نے جس انداز میں کشف المحجوب میں خلافت کو لکھا ہے وہ دیکھ،
غوث اعظم جو سیدوں کے سردار ہیں ان کو دیکھ، اور مخدوم سمنانی، بولیے سبحان اللہ، سلسلہ اشرفیہ کے بانی، اشرفی سلسلہ دیکھا نا آپ نے، وہ مقدس سلسلہ، سلسلہ اشرفیہ جو چشتیت کا ایک ترجمہ ہے، جیسے مجدد نقشبندی کا ایک ترجمہ ہے، سلسلہ اشرفیہ کے بانی میرے آقا حضور سیدنا مخدوم عالم مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ نے
لطائف اشرفیہ، لطیفہ نمبر 33، لطائف اشرفیہ، لطائف اشرفیہ، لطیفہ نمبر، بولو لطیفہ نمبر،
کہتے یہ مولویوں کا عقیدہ،
یہ پھر صوفی بننے لگ جاتے ہیں، ان کو کہا پکڑے نا، کہتے نہیں ہم تو صوفی ہیں، صوفیوں کا عقیدہ ہے، میں نے کہا صوفیوں کا عقیدہ بننا نہیں ہوتا، صوفیوں کا عقیدہ ہوتا مرد بننا، منافق بننا نہیں، صوفی مولوی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اب جب مولوی اتنا مضبوط ہے کہ کھل کے کہہ رہا ہے ابو بکر پہلے، تو صوفی کب آگے گا، نہیں سمجھے، تو جب ملائیت رنگ دی جاتی ہے تو بندہ صوفی بنتا ہے، پھر سمجھے آپ، ملائیت جب رنگ دی جائے، جب بغیر سند کے رہتا ہے تو ملا ہوتا ہے، جب سند مل جاتی تو صوفی ہو جاتا ہے، تو صوفی جاہل کو نہیں کہتے، سنیے آپ، مخدوم سمنانی، یہ قیمتی حوالے آپ نے کہیں سنے نہیں ہوں گے، یہ مولا کی محفل ہے، لیتے جائیے، لیتے جائیے یہ سودا، اور یاد رکھیے اپنے عقیدے اپنے بچوں کو پڑھائیے، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا
کہ خیر الانام بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر ہے.
یہ کس نے لکھا؟ داتا صاحب نے. اس کو بولو تو ابو بکر کے خلاف لکھتا ہے، داتا صاحب کے خلاف لکھ کے بتا، پنجاب میں لوگ تو گھاڑ دیں گے.
اور اسی داتا گم بخش علی حجویری کا عقیدہ ہے کہ خیر الانام بعد الانبیاء،
سارے انسانوں میں افضل انبیاء کے بعد ابو بکر ہیں.
یہی بات غنیہ میں میرے غوث اعظم نے لکھی. ٹھیک ہے، یہ صوفیوں کی بات کر رہا ہوں. آپ سنیے لطائف اشرفیہ میں جو جملے ہیں، سبحان اللہ. یہ غوث پاک کے بیٹے ہیں، مخدوم سمنانی غوث پاک کے بیٹے. بولو سبحان اللہ. سلسلہ اشرفیہ سنا نا اپنے، سلسلہ ہے وہ، دیکھیں نا فردوس کالونی میں جو بزرگ رام فرما رہے ہیں، وہ بہت شفقت فرماتے تھے ہمارے، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اب آپ دیکھیے تو مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جو سلسلہ اشرفیہ کے بانی ہے، غوث پاک کے بیٹے ہیں، لطائف اشرفیہ لطیفہ نمبر 33 میں لکھتے ہیں. لوگوں دیکھو ان کا عقیدہ سنو، عقیدہ دیکھو. صوفی چور کو نہیں بولتے، صوفی ڈھیلے کو نہیں بولتے، صوفی دنیا کے تاجر کو نہیں بولتے، صوفی دونوں ہاتھ میں لڈو لینے والے کو نہیں بولتے، اس کو جعلی پیر بولتے ہیں. حقیقی پیر مخدوم سمنانی جیسا ہوتا ہے، سمجھے آپ. آج کل معاملہ دوسرا ہے، جو دوغلی بات کرے نا کہتے بڑے نیک صوفی آدمی ہیں، جبکہ علماء سے غلطی ہوتی تھی تو صوفیہ سنبھالتے تھے.
آج وہ صوفیہ مزار پر گئے اور دو نمبر ان کی سیٹوں پر آ گئے.
سمجھ رہے آپ، بہت حساس بات کر رہا ہوں. مخدوم سمنانی کے جملے سنے آپ، لطائف اشرفیہ فرماتے، لوگوں امت میں 72 فرقے ہوں گے، صرف اہل سنت حق پر ہیں، شیعہ حق پر نہیں، فلاں حق پر نہیں، معتزلہ حق پر نہیں. یہ لکھا ہے، بولو سبحان اللہ.
یہ میں نہیں کہہ رہا، لطائف اشرفیہ میں مخدوم سمنانی
آگے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرے مرید نے پوچھا سنی کون، خود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو نا، سنی کون؟ فرما سنی وہ جس میں 10 عقیدے کی باتیں ہوں گی.
ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں پیر. ایک پیر صاحب کے پاس، یعنی جو پیر، بس پیر منگل بدھ جمعرات، اس کے پاس کوئی آیا، حضرت یہ مرید ہونے آیا. دوسرا کہہ رہا حضرت اس کا عقیدہ، چھوڑا چھوڑا آئیے تشریف، کیونکہ پراڈو سے اتر کے آیا، آئیے آئیے جنتی. چہرے پر داڑھی نہیں، داڑھی والے کا پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ. یہ دیکھیں کتنے مؤدب نورانی چہرے والے. ابے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں نورانی چہرے والا. ابے وہ اس کا عقیدہ، مرید بول رہا حضرت جو 40 سال سے خدمت کر رہا ہے، حضرت عقیدہ. ابے چپ کر عقیدہ. پراڈو سے اتر کر آیا، ہاتھ میں تھیلے دے کس کے، مرید بھی گئی. یا اللہ 40 سال میں نے کہاں لگا دی، 40 سال پیر رہ گیا، مرید بڑھ گیا آگے. پیر رہ گیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا، لیکن دیکھیں یہ پیر ہوتے مجھے مخدوم سمرانی جیسا. مرید ہونے کوئی آئے، ابے سن سنی اخبار ہے صرف بول منہ سے. تو مخدوم صاحب کا مرید جو تھا وہ کہتا جی سنی اخبار ہے. فرما ہاں ابھی ہاتھ لا چل، ابھی بیعت کرتے ہیں تجھے. ٹھیک ہے، تو مخدوم سمنانی فرماتے ہیں سنی وہ، لطائف اشرفیہ لطیفہ نمبر 33، سنی وہ جس میں 10 عادتیں ہوں گی. کا پہلی عادت کون سی، جملہ بھی دیکھیں کیسے لاتے ہیں، عجیب و غریب. فرماتے سنی وہ جو دو پیروں کو سب سے بڑا کہے. لفظ پیر لکھا ہے علامہ موقع صاحب، اور کمال ایسا میں نے دیکھا ہی کہیں نہیں. کہتے سنی وہ، سنی وہ جو دو پیروں کو، میں سمجھا تھا شاید غوث اعظم کو اور خواجہ صاحب کی بات کریں گے، کیونکہ لفظ پیر لکھا تھا. کہتے سنی وہ جو دو پیروں کو سب سے بڑا مانے. پھر کہتے یعنی ابو بکر عمر. بولو سبحان اللہ، نعرہ ولایت زندہ باد. یہ سنیوں کا عقیدہ، دیکھو یہ ہوتے ہیں پیر. اب میں گھر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے مشائخ کی بات کر رہا ہوں. تو کیوں نہ بولوں کہ اب میں دل سے بولوں گا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. ایک دن نے کہا آقا کے بندے، میں نے کہا دیو کے ہوتے، جب دیو کے بندے ہوتے تو آقا کے بھی ہوتے ہیں. مل کر پڑھو، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. ارے بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے، بول 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 بالے. چلے گفتگو کو سمیٹتا ہوں جلدی سے، بس تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں. آپ نے حضور کے ساتھ ہجرت کی رات، حضور نے اپنا بستر آپ کو عطا فرمایا. حضور نے بولیے ہجرت عطا فرمایا. جب مدینے پہنچے تو مواخات، اور جب مدینے پہنچے تو حضرت علی کچھ دنوں کے بعد پہنچے نا، حضور پہلے پہنچ گئے تھے. جو قبا میں جب علی پہنچے تو علی لڑکھڑا کر آ رہے تھے، ان کے پاؤں میں آبلے ہو گئے تھے، اور وہ پاؤں جو ہے وہ پک گیا تھا اور خون نکل رہا تھا اس سے. سرکار بیٹھے ہوئے تھے، جب حضرت علی کو آتا ہوا دیکھا تو دوڑتے ہوئے دروازے تک گئے. بولو سبحان اللہ.
بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. دوڑ تک دروازے تک گئے اور علی کو سینے سے لگایا، اپنی جگہ پہ اٹھایا.
کالی کیا ہوا؟ کہا حضور راستے میں پیدل سفر زیادہ کیا،
آپ تو تشریف لے آئے تو امانت سب کی پہنچا دی یا رسول اللہ. سرکار نے پاؤں کو دیکھا تو پاؤں زخمی تھا، سرکار نے پاؤں ان کا اپنی گود میں لیا
اور اپنا لعاب ان کے پاؤں پہ تھوکا. تو کہتے وہ لعاب جہاں جہاں سے گزرتا تھا زخم سوکھتا چلا جاتا تھا.
یہ والی جن کی آنکھ میں بھی لعاب مصطفیٰ،
جن کے پاؤں پر بھی لعاب مصطفیٰ لگا.
یا مطلب پاؤں پر لگنا استعارہ استقامت سے اور آنکھ سے لگنا استعارہ معرفت سے. تو علی وہ ہے کہ جو معرفت ملے پھر اس سے بھاگتا نہیں جمتا ہے. اب آپ دیکھیے مواخات جب ہوئے مدینے میں جب بھائی بنایا گیا سب کو سب کا بھائی بنا دیا، حضرت علی رہ گئے رونے لگے. تو سرکار نے آ کر کہا علی تو روتا کیوں ہے؟ تجھے تو میں نے اپنے لیے چھوڑا تھا، تجھے تو میں نے اپنے لیے چھوڑا تھا، تو میرا بھائی ہے. تو مواخات میں آپ کو اپنا بھائی بنایا گیا. اب توجہ سے سنیے ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں. ہجرت کے بعد بولیے ہجرت کے بعد سیدہ زہرا کے ساتھ آپ کا نکاح حضور نے کرایا. بہت قیمتی بات ہے، توجہ رکھنا یہاں پر. سیدہ زہرا کے ساتھ آپ کا بولو نکاح کرایا اور سن 3 ہجری کو میرے آقا امام حسن پیدا ہوئے. ایسا نہیں ہوتا سبحان اللہ، تم بھی جاگو نا. میں آج پورا دن کتاب نہیں دیکھ سکا، مجھے بخار تھا اور طبیعت اتنی گڑبڑ کر رہی تھی. مجھے کسی نے کہا تم زور سے بولتے ہو اس لیے. میں نے کہا زور سے بولتا ہوں اس طرح اس لیے، پھر واقعہ لٹا کر بھی رکھتے ہیں. وہ لٹا کر بھی رکھتے ہیں، آرام کرواتے ہیں. اب آپ ذرا غور سنو، بولو جب صبح میں تھوڑا تمہارا جسم تھوڑا ادھر ادھر ہونا تو وہ تمہیں درد نہیں دے گا، سرور دے گا، سرور. ایک ہوتی تھکن، وہ تو بیکار چیز ہے. کبھی آپ محفلوں میں تھکو پھر صبح سرور دیکھو، میٹھا میٹھا درد، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. اب آپ دیکھیے یہ وہ میٹھا درد ہے جو بندے کو عبادت کی طرف ابھارتا ہے. ایک ہوتا نا بندے کو یوں ہی قبض ہو جائے تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی. اور ایک وہ ہے کہ جب یہ درد ہوتا ہے تو پھر آپ نماز پڑھ کے دیکھ لیں. جس نے عشاء نہیں پڑھی نا ابھی تک، تو میں کہتا ہوں یہاں پر عشاء کے ٹائم سے پہلے چھوڑ دوں گا، ابھی چھوڑ دوں گا کچھ منٹوں میں، لیکن آپ جا کر پھر عشاء پڑھنا، عشاء. اور میں خاص اہتمام سے جا کر عشاء پڑھتا ہوں، خاص اہتمام سے جا کر عشاء پڑھتا ہوں، اور عشاء کی لذت بہت زبردست ہوتی ہے. کہ بندے کی کمر بھی دکھ رہی ہو تو میٹھا میٹھا درد ہو، اور پھر رکو جو ہو رہا ہو تو لذت کچھ اور ہوتی ہے. وہ درد نہیں ہوتا، وہ ایک سرور ہوتا ہے، وہ ایک ذکر کا. تو اگر تھوڑا سا بھی درد ہوا تو آپ کو ذکر یاد آتا ہے کہ تھے کہاں پر، تھے کہاں پر. توجہ رکھیے، تو سرکار نے ہجرت کے بعد سیدہ زہرا کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، اور نکاح پتا ہے کیسے ہوا؟ ہائے ہائے بولو جلدی سے سبحان اللہ. نکاح پتا ہے کیسے ہوا؟ سبحان اللہ. نکاح اس طرح ہوا، میں ملا باقر مجلسی کو پڑھ رہا ہوں یہاں پر، جلال عیون. ملا باقر مجلسی شیعہ نے جلال عیون میں کیا لکھا ہے دیکھیے. اور یہ جو جلال عیون کے اندر ملا باقر مجلسی نے اس بات کو نقل کیا ہے، یہ جلال عیون میں اس نے باب تزویج فاطمہ با امیر المومنین، جہاں پر سیدہ فاطمہ کی نکاح کا ذکر ہے وہاں یہ بات لکھتا ہے. اب آپ دیکھیں صحابہ نے، یہ دولہا تھے علی، باراتی ہیں ابو بکر عمر عثمان، یہ تینوں باراتی ہیں. سارا اہتمام انہوں نے کیا. کل آپ نے سنا نا کہ جہیز کے لیے، یعنی جہیز تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، یعنی جو چیز ضروریات کی تھی، جو چیز بولیے، کیونکہ جہیز تو لڑکی کی طرف سے آتا ہے، یہ جو ضروریات کی چیز تھی حضور نے خود کہا. اب اس میں آپ سنیں گے ملا باقر مجلسی نے اعتراف کیا، صحابہ نے خود کہا حضور آپ علی سے نکاح کیوں نہیں کراتے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے پاس کچھ ہے نہیں، کیا نکاح کراؤں؟ کہا حضور ہم انتظام کر دیتے ہیں. تو حضور نے خود کہا علی جا کوئی خوشبو لا، کوئی بستر لا، کچھ چیزیں لا. تو سرکاری خود چاہ رہے تھے کہ کچھ لے کر آ تاکہ بنے بھی تو چیز کوئی، مہر کی رقم تو ہو. تو آپ نے دیکھا کل کہ 30 درہم کا ذرا جو تھا وہ کتنے میں؟ 4000. کوئی تقابل ہے 30 کا 4000 سے؟ اور وہ بھی حضرت عثمان اپنے غلام کی جیب سے، اپنی جیب سے نکال کے دے دو، کہتے بس یہ یار ابھی کیا کرو، اب یہی ہے لے لو، ابھی یہی ہے لے لو. اب آپ سنیے سیدنا علی کا مقام. مولا کا ذکر 10 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا، مولا کا ذکر 10-10 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں پھر ہماری. بولو سبحان اللہ. کیوں یوں بیان کرتے ہیں سنی؟
وہاں 45 منٹ کے بعد پگڑی اتر جاتی ہے.
لیکن الحمدللہ دیکھو ہم 10-10 گھنٹے بولتے ہیں, مولا کی عزت میں امامہ ٹوپی بھی نہیں ہلتی, زبان چلتی ہے لیکن جسم روب میں رہتا ہے کیونکہ مولا دیکھ رہے ہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے. وہی آئے آئے اور یہ پگڑی پھینک دی. اب ذرا توجہ رکھیے, جس وقت سیدنا علی کا نکاح سیدہ زہرہ سے ہوا, سیدہ کل تو سن لیا نا, بھولو گے تو نہیں. آج 2-3 میسج صرف میرے موبائل پر آئے ہیں, آپ لوگوں نے چلائے تھے کل کے میسج؟ دیکھو ایک بندہ ہاتھ اٹھا, کل میں نے ایک قیمتی بات بتائی تھی, یہ اٹھ پٹانگ میسجیں ادھر ادھر کر رہے ہو تو ثواب کے لیے کرو نا. کل میں نے حضرت علی کا رشتہ جو بنو ہاشم حضرت عثمان کے رشتے کے بارے میں جو ذکر کیا تھا, اس تقریر کو دوبارہ سنو, اس کو میسج بناؤ. ایک کے دل میں بھی اگر ایک نے بھی اگر اس فضیلت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ دیا تمہاری نمازیں مقبول ہو جائیں گی. ہاں جذبہ, کوئی قربانی بھی کرو نا, کوئی بات بھی کرو, بات کے ساتھ کوئی خرچی بھی ہو, کوئی قربانی بھی ہو, کوئی اشار کا جذبہ بھی آئے. اتنے بڑے بڑے وعدے ابھی آپ نے کر لیے ہیں, سمجھ رہے ہو آپ, لیکن کراچی میں کبھی آواز دوں تو آؤ گے؟ ہاں توجہ رکھنا, یہ نہیں کہ ہماری چھٹی نہیں ہے اور ہم نہیں آ رہے. لوگ کہنے کہ جو آخری 3 دن میں پبلک زیادہ ہوگی, میں نے کہا مجھے ایسی پبلک چاہیے ہی نہیں آخری 3 دن میں پبلک زیادہ, نہیں تو کون سا کراچی میں بندہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے, کون سا 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی. تو دین کے لیے ٹائم نکالیں, سال میں اگر 10 دن آتے تو نکالیں آیا کریں, اس سے آپ کو سب پتا ہوتا ہے. لیکن بکری جب تک ریوڑ میں رہتی ہے تو شیطان بھیڑیا اس پر حملہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یہ لنگر جو ہے نا یہ بہت بابرکت ہے, یہ ملنا بہت بابرکت ہے, جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں نا اس میں کتنے نیک لوگ بیٹھے ہیں, ان کا ذکر مقبول ہے, ان کے صدقے آپ کا بھی ہے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا, اپنی تقریر کے لیے نہیں کر رہا, جس بزرگ کے پاس آپ جائیں جہاں بھی جائیں, لیکن ان مقدس دنوں میں جایا کریں, ان مقدس دنوں میں بولیے جایا کریں. مجھے اسلامی بھائیوں کہا کہ ہم قافلے میں جا رہے ہیں, میں نے کہا جاؤ وہاں جا کے ذکر حسین کرو, بہت اچھی بات. اور نوجوانوں کو نکلنا چاہیے اللہ کی راہ میں, نکلیں عقیدہ سیکھیں عمل سیکھیں, کیونکہ کبھی اللہ کی راہ میں نکلنا لوٹا بننے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی اللہ کی راہ میں نکلنا اللہ کا محبوب بننے کے لیے ہوتا ہے. تو جب صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ نکلو گے تو پھر کیا ہوگا, محبوب بنو گے, ٹھیک ہے. اب سنیے ذرا جلدی سے سنیں, ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حضرت علی کا نکاح حضرت امام سیدہ فاطمہ سے جب ہوا ہجرت کے بعد کیسے ہوا, غور سے سنیے, یہ شیعوں کا بہت بڑا مجتہد ہے, 7ویں صدی کا یا 8ویں صدی کا, خیر کون سی بھی صدی کا. لکھتا ہے جناب حاصل یہ کہ ایک روز, اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا, ایک روز ابو بکر و عمر و سعد بن معاذ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت فاطمہ کی شادی و نکاح کے متعلق بات چیت ہونے لگی. ابو بکر نے کہا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قریش کے شرفا نے فاطمہ سے نسبت کے متعلق گفتگو کی ہے. حضور نے جواب میں فرمایا فاطمہ کا معاملہ اس کے پروردگار کے سپرد ہے, جس کو چاہے گا اس کو نکاح میں دے دے گا. علی بن ابی طالب نے اس معاملے میں نہ خود حضرت رسول اللہ سے کوئی بات کی نہ اس کے بارے میں حضور نے کوئی بات کی. یہ ملا باقر مجلسی لکھ رہا ہے, ہماری کتاب نہیں ہے, آپ جو مفاد کی بات ہے اس پر ہی سبحان اللہ کہنا, سمجھ رہے ہو. ہاں اب آپ دیکھیں یہ ساری بات ہمارے مطلب کی, یعنی ہم جو کہنے وہی بات ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ علی بن ابی طالب فاطمہ نسبت کے لیے فاطمہ سے تنگ دستی کے سوا کوئی چیز مانے نہیں. یہ ملا باقر مجلسی نے, حضور نے کہا کہ علی کے پاس پیسہ نہیں ہے بس یہ وجہ ہے, باقی علی پورا ہے. یہ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے. اب آپ دیکھیے, اس لیے حضرت رسول اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی بن طالب سے محفوظ رکھا ہے. پھر ابو بکر نے سعد کو کہا اٹھو علی کے پاس چلیں اور ان کو اس نسبت فاطمہ کے لیے تیار کریں. دیکھو یہ بات کرنے والے حضرت شیخین ہیں, ٹھیک ہے, سیدنا صدیق اکبر ہیں سیدنا, اور یہ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ یہ خود گئے اور حضرت علی کو کہا تیار کریں, اگر ان کو تنگ دستی مانے ہو تو ان کی مدد کریں. یہ دشمنی ہے دوستی ہے؟ اگر دشمنی خدا نخواستہ ہوتی تو کہتے ہیں بھائی نبی کی بیٹی, اتنا بڑا شرف علی کو کبھی نہ ملے, لیکن نہیں, وہ کہتے اگر سیدہ زہرہ ہے تو پھر علی کا نکاح انہیں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو کہا چلو چلیں مدد کریں. سعد نے کہا اے ابو بکر آپ نے بالکل ٹھیک تجویز دی. اس وقت وہ کھڑے ہوئے امیر المومنین کے گھر چلے گئے. حضرت علی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے, توجہ سننا, گھر میں موجود نہیں تھے بلکہ اپنا اونٹ لے کر ایک انصاری کے باغ میں اجرت پر پانی بھرنے کا کام کر رہے تھے. یہ تینوں حضرات اس باغ میں علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پہنچ گئے. حضرت علی نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ ابو بکر نے کہا آپ نیک خصلتوں میں سے دوسرے لوگوں سے سبقت کیے ہوئے ہیں, اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسبی رشتہ بھی قریب تر ہے، ہم نشینی بھی دائمی نصیب ہے، آپ کی نسبت فاطمہ سے کون سی چیز ہے جو نہیں ہونے دے رہی؟ میرا گمان ہے کہ خدا رسول نے یہ رشتہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ دوسروں کو اس سے منع کیا ہے، جب حضرت علی نے ابو بکر کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے اے ابو بکر، تم نے میرے غم کو تازہ کر دیا، میرے سینے میں پوشیدہ باز کو برنگیختہ کر دیا۔ فرما، کون شخص ہے جو اس نسبت سے خواہ نہیں ہوگا، لیکن تنگ دستی کی وجہ سے میں اس چیز کے اظہار میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ پس اس تینوں نے، یعنی ابو بکر نے، فاروق اعظم نے، سعد بن معاذ نے حضرت علی کو اس کام کے لیے آمادہ کیا، حضرت رسول اللہ کی خدمت میں نسبت کے خاطر جانے کے لیے رضامند کر دیا۔ حضرت علی اپنا اونٹ کو کھولا، باغ سے واپس گھر تشریف لائے، اونٹ باندھا، اپنی چپل پہن کر حضرت رسالت امام کے گھر تشریف لے گئے۔
تو یہ ملا باقر مجلسی نے لکھا، ٹھیک ہے، یوں بیان کرتے ہیں سنی داس۔ تو اب یہ دیکھیں، سیدہ فاطمہ کے لیے تیار کرنے والے شیخین ہیں، تو دشمنی ہو سکتی ہے، اور پیسے کا انتظام عثمان غنی نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور سن 3 ہجری میں امام حسن پیدا ہوئے، 3 ہجری، آدھا شابان، آدھا رمضان، 15 رمضان کہیے یا اس کے لگ بھگ، ٹھیک ہے، اور 4 شابان المعظم، سن 4 ہجری کو شابان میں حضرت امام حسین پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ اتنے پیارے حضور کے تھے کہ سرکار کے جتنی اولادیں فوت ہو چکی تھیں، سرکار ان سب کا غم بھول گئے، اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کرتے تھے۔ سن 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا اور جنگ کی نیابت علی کے ہاتھ میں دی، ٹھیک ہے۔ سن 3 ہجری کو احد کی جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، اس میں بھی اسلام کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا گیا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت علی نے غزوہ احد میں حضور کا دفاع اس انداز میں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا، انہ منی وانا منہ، اس کا معنی یہ تھا کہ علی میرا مددگار، میں علی کا مددگار۔ یہ جملے جبریل نے سنے تو جبریل بھی آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں آپ سب کے ساتھ، آپ سب میرے مددگار، میں آپ کا مددگار۔ تو اس سیدنا مولا کی شان ہے، غزوہ خندق کے اندر حضرت علی کی ڈیوٹی لگی تھی، ایک بہت بڑا مضبوط کافر گویا کہ خندق کو کھود کے باہر، یعنی چھلانگ لے کر باہر آیا، حضرت علی اس سے لڑ پڑے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی پہل نہیں فرمایا کرتے تھے، حضرت علی کو جب اس نے وار کیا تو آپ کے شانے کے اوپر زخم آیا، دوسرا وار جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا تو اس کی گردن کے قریب سے تلوار گھسی اور سینے میں جا کر رک گئی، یعنی اتنا سخت وار تھا کہ اس نے ہڈیوں کو کراس کرتے ہوئے اس کے سینے کا جنگلہ پھاڑ دیا، اور اس کے سینے کے اندر حضرت علی نے تلوار اتاری، اور وہ کافر جو تھا واسیل جہنم ہوا۔ یہ مولا کی ذوالفقار ہے، یہ بازو ہے۔ اب سنیے، خیبر کے اندر بھی بالکل ایسی واقعہ ہوا، جب خیبر فتح ہو گیا، خیبر فتح ہوا تو خیبر کے اندر ہوا یوں کہ مرحب جو ایک بہت بڑا پہلوان تھا، وہ للکار تھا، وہ حضرت علی کے سامنے آیا، اس نے کہا حضرت علی سے کہ تم تو کمزور ہو، تم مجھ سے کیا لڑو گے؟ حضرت علی نے کہا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس کو کہا پہلے تو وار کر، جب اس نے وار کیا اس کا وار خالی گیا، روایت اہل سنت کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے، مولا نے جب وار کیا تو اس کی کھوپڑی سے اتر کر اس کی 32 میں پھنس گئی تلوار، پورا سر اس کا پھاڑ دیا، ایک وار میں اس کی کھوپڑی سے اس کے جبڑے تک تلوار اتاری، اور لوگ ڈر گئے، مرحب قد میں بھی لمبا تھا، علی اچھلے اور ذوالفقار کا ایک وار کیا تو کھوپڑی اس کی پھٹ گئی، اور تلوار اس کی کھوپڑی سے ہوتے ہوئے اس کے جبڑے میں اتری، اور وہ دھڑام سے پہاڑ نما شخص زمین پر گر گیا، اور حضرت علی نے اس کو مار ڈالا، اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ مولا علی کی شان ہے، یہ حضرت مولا کی بولیے، یہ حضرت مولا کی بولیے کیا ہے۔ اور آخری قیمتی حوالہ سنیے جو اس تقریر کا حاصل ہے، جو اس تقریر کا حاصل ہے، غزوہ خیبر سے حضور لوٹ رہے ہیں، مقام صحبہ میں پہنچے، سرکار نے عصر کی نماز پڑھ لی، ہائے ہائے، مولا علی نے واری ان کی نیند پر نماز، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد بر کی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، مجمع زبائد موجود ہے، امام طحاوی کے معنی الاثار کے اندر روایت موجود ہے، حضرت نبی پاک نے عصر کی نماز پڑھی، حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی، حضرت علی نے
نہیں پڑھی تھی، حضرت علی نے نماز ابھی نہیں پڑھی تھی، نماز کا وقت تھا، سرکار حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، سرکار آئے اور ان کے زانوں پر حضور نے سر رکھا اور سو گئے. سرکار بتانا چاہتے تھے کہ علی کا مرتبہ کیا اور میری شان کیا ہے، میرا علی، اور اسی بتانا چاہتے تھے علی میرا غلام ہے، میرا آقا نہیں ہے، علی میرا غلام ہے، میرا آقا نہیں ہے. اب علی کے زانوں پر، پاؤں پر، مولا کے زانوں پر حضور نے سر رکھا اور سو گئے. عصر کا وقت جا رہا ہے، عصر کا وقت، بولیے عصر کا وقت، بولو زور سے عصر کا وقت جا رہا ہے. حضرت علی اب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کیا مرتبہ ہے، سرکار ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے اور سورج غروب ہو رہا ہے، ایک طرف نماز ایک طرف مصطفیٰ. آئے ہائے ہائے،
چلے نماز میں چلے.
میں نے کہا عشق سیکھا تم نے؟ عشق سیکھا؟
عشق کیا ہوتا ہے،
عشق کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا بھی وہ تو خیر تقریر دوسری طرف چلے جائے گی، وہ جو حکایت اولیاء میں جو تم نے کیا نا، وہ عشق نہیں ہوتا ہے. وہ گنگوں کی خانقاہ پر جو تھا وہ عشق نہیں تھا، وہ تذکرۃ الرشید میں جو تھا وہ عشق نہیں تھا، جو حفاظت الیومیہ میں تھا وہ عشق نہیں تھا. عشق کہتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں کہ محبت کا کسی طرح مائل ہونا محبت، یعنی دل کا کسی جانب مائل ہونا یہ محبت ہے. محبت کی تعریف کیا؟ دل کا کسی طرف مائل ہو جانا یہ محبت ہے، اور اس میں تیزی آ جائے تو یہ عشق ہے. محبت سے اونچا درجہ کیا ہے؟ عشق، جو جلا دینے والا چیز، ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے عشق. محبت جب جنون پر پہنچے مولا. اب آپ دیکھیے توجہ کے ساتھ، نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، نماز جا رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. یہ بڑا قیمتی حوالہ ہے. اب اس میں کس طرح میں بھی عرض کرتا ہوں، قیمت اس کی اس طرح ہے کہ حضرت علی دیکھتے رہے دیکھتے رہے. حضرت عاصمہ بنت عمیش جو حضرت ابوبکر کی بیوی تھی، انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، عصر کا ٹائم گیا، حضرت علی رونے لگے، لیکن حضور کو اٹھائے نہیں. حضور نماز نماز نماز، وہ سمجھتے تھے میری نماز یہی ہے، میری نماز یہی ہے حضور کی فرما برداری حضور کی. اور میرا امام یہاں پر کیا اٹھا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ارے اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. دیکھو میرا اور نماز کا مقابلہ ہو جائے تو نماز بڑی، میں چھوٹا. آپ کا اور نماز کا مقابلہ ہو جائے تو نماز بڑی، آپ چھوٹے. ولی اور نماز کا مقابلہ ہو جائے تو نماز بڑی، ولی چھوٹا. مصطفیٰ کے سامنے نماز آ جائے تو پھر مصطفیٰ بڑے، کیونکہ نماز ہے ہی وہ جو مصطفیٰ کی ادائیں ہیں. سعید بن محلہ نماز پڑھ رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. عبی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، جامع ترمذی، دو دو صحابی کا واقعہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کریم سے گزرے، سرکار دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، دور جا کے حضور پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یا عبیو، اے عبی آ جا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. جلدی جلدی نماز ختم کی، پہنچے. سرکار نے فرمایا میں نے تجھے تین دفعہ بلایا، تو آیا کیوں نہیں؟ حالانکہ حضور خود دیکھ کر گئے، لیکن بتا رہے ہیں اے عبی تو آیا کیوں نہیں؟ کہنے کہ انی کنت فی الصلاۃ، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے تھپکی نہیں دی، شاباش سبحان اللہ، نماز دین کی معراج ہے، بہت اچھا کام، نماز. فرمایا نماز تو پڑھ رہا تھا، اب بلا مصطفیٰ رہا تھا. نماز تو پڑھ رہا تھا، بلایا کس نے؟ فرمایا نماز تو پڑھ رہا تھا نا، انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا الم یقل اللہ استجیب للہ ولرسول دعاکم، جامع ترمذی فضائل القرآن. فرمایا نماز تو پڑھی تو نے، قرآن نہیں پڑھا ہو بھائی کہ جب اللہ رسول بلائیں تو آؤ؟ تو میں کہتا ہوں مکالمہ یوں ہوا ہوگا، حضور کب بلائیں اللہ رسول؟ تو سرکار نے فرمایا جب بلائیں. کب بلائیں؟ کہ جب بلائیں. تو کیا کریں حضور؟ کہ حاضر ہو جا. تو عبی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلا لیا. یہاں پر تقریبا ہمارے علماء نے، میری رمضان شریف کی پوری تقریر بھی اس پر ہے جو میں نے کیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی سعید بن مولا کے واقعے کے تحت لکھا ہے، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس بات کو لکھا، شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کسی، فرض کرو جیسے ایک آدمی نے دو رکعت کی نیت باندھی، ایک رکعت پڑھ لی، حضور نے بلا لیا، تو وہ جائے گا؟ کہتے جانا چاہیے. ہم نے کہا چاہیے نہیں، فرض ہے. چاہیے کا بچائی تو مستحب ہوتا ہے، چاہیے، چاہیے کا نہیں چاہیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ چاہیے جو فرض ہے. جانا ہے، بولو جانا ہے. یہ کہتے ہم بھی عاشق ہیں. میں نے کہا ذوق تمہارا شعبہ نہیں ہے، اس لیے تم عاشق ٹھیک نہیں ہو. اس لیے کہتے ہم بھی کہتے جانا چاہیے. میں نے کہا چاہیے مستحب پر ہوتا ہے، چاہیے کے مقابلے میں نہیں چاہیے کوئی فرق نہیں ہوتا، چاہیے اور نہیں چاہیے.
ہم نے کہا جب حضور بلائیں تو جانا فرض ہے.
مثلا سنو, دو رکعت کی نیت کسی نے کی, چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہو,
نفل پر تو ماں بلائے تو جانا چاہیے, نفل پر تو ماں بلائے تو جانا چاہیے, یہ فرض ہے, یہ فرض ہے.
کسی آدمی نے دو رکعت کی نماز باندھی, ایک رکعت پڑھی, حضور نے بلایا, اب اس کو حکم ہے جائے, نماز ہی ہے یہ, جائے حضور سے پوچھے جی حضور سلام کرے, السلام علیکم یا رسول اللہ, یہ نماز ہے,
بولو سبحان اللہ. حضور کہے جاؤ بازار سے فلاں کام کر کے آؤ, یہ نماز ہے. وہ بازار میں کیا چیز لیا آیا, حضور کو دیا, یہ نماز ہے.
دوبارہ آیا کہ نماز ٹوٹ گئی, فرمانی سب نماز تھا, ایک رکعت مکمل کرے,
نماز کو. بڑی پیاری بات حکیم الامت نے یہاں پر لکھی ہے, فرمایا دیکھو نماز اس لیے ٹوٹتی ہے کہ بندے کا سینہ کعبے سے پھرے, نماز اس لیے ٹوٹتی ہے کہ بندے کا سینہ کعبے سے پھرے,
ٹھیک ہے,
نماز اس لیے ٹوٹتی ہے کہ آپ کسی غیر سے بات کریں, نماز اس لیے ٹوٹتی ہے کہ کسی غیر کی طرف چل کے جائیں, یہاں غیر ہے نہیں, کیونکہ قبلے سے اگر سینہ پھرا تو کعبے کے کعبے کی طرف ہوا,
ٹھیک ہے. اور بات غیر سے نہیں کی, اسی سے کی جس پر سلام پڑھتے نماز میں, ٹھیک ہے, اور چل کر گیا کسی غیر کے پاس نہیں, اسی کے پاس جس نے لا کر خدا کے آگے کھڑا کیا.
یہ عشق کی پوائنٹ ہے, یہ عشق کے جملے ہیں,
صحیح ہے. تو فرمایا اس لیے, اور حضرت قاضی ثناء اللہ نے لکھا کہ اجابت رسول لا یقطع الصلاۃ, کہ رسول بلانے سے نماز ٹوٹتی.
اب سنیے اس حدیث کو, مودودی نے کہا یہ من گھڑت ہے, اب پکڑے اس کو یہاں پر, جو شروع میں میں نے کہا تھا نا, اب سنیں. اس نے کہا یہ حدیث جو ہے نا یہ من گھڑت ہے, موضوع ہے. میں نے کہا پتر کل بتاؤں گا, تو خود جب حدیث گھڑتا ہے تو کہتا حدیث ہے, اور جہاں حضرت علی کی فضیلت آتی تو من گھڑت ہے. میں نے کہا میرے آقا نے کہا تھا میری اولاد کے حق کو تین بندے ہلکا لیں گے, ایک تو ولد الزنا, دوسرا حیضی بچہ, تیسرا منافق. بات تو واضح ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تین چیزیں, کیا ہیں بولیے, تین چیزیں. اب یہ کہتا ہے یہ حدیث موضوع ہے, اب سنیے اس پر ایک جرح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آنکھ کھولی تو حضرت علی رو رہے تھے. فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ کہا حضور اثر نہیں پڑی تھی اور نماز گئی. حضور نے یہ نہیں فرمایا ارے علی تو نے کیا کر دیا, مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟
نہیں نہیں, حضور نے کہا, اسماء بنت امیس کہتی ہے میں نے خود دیکھا اندھیرا ہو گیا. حضور نے بھی مغرب نہیں پڑھی, حضور نے کہا علی کیا ہوا, اثر چلے گئی. یہ نہیں کہا علی تو نے کیا کر دیا, نماز چھوڑ دیا, مجھے اٹھایا کیوں نہیں. اللہ کا حق اللہ کا حق, علی جانتے تھے رسول اور اللہ کا حق ایک ہی ہوتا ہے, ذات میں فرق ہے, حق میں فرق نہیں ہے. حضور نے دعا کی اللہ سورج واپس کر,
علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا.
آسما بنت امیس کہتی سورج لوٹا, بولو سبحان اللہ.
یہ کتنی بڑی کرامت ہے حضرت علی کے لیے,
سورج لوٹا, سورج لوٹا. آسما بنت امیس کہتی میں نے پھر زمین پر روشنی دیکھی, حضرت علی نے نماز پڑھی, سورج پھر ڈوب گیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے, آئے ہائے ہائے, ایسا بولو سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند,
اندھے نجدی دیکھ لے, بولو اندھے نجدی, پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بولے اندھے نجدی
دیکھ لے قدرت رسول اللہ. اب آئیے جرا اس پر سنیے, گفتگو ختم کرتا ہوں. علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس پر بحث کی ہے, فرمایا کہ جو یہ علامہ عینی نے بھی یہ کہا, جو مودودی یہ کہتا نا موضوع ہے,
تو مودودی کا پیو ہے ابن تیمم, کہتا جی ابن تیمم جو ہمارے شیخ الاسلام ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے موضوع ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا یہ ابن تیمیہ کی بکواس ہے.
ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھا کر دیکھیں, ملا علی قاری حضرت علامہ عینی کی امدت القاری دیکھیں, جملہ پڑھیے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق کی مغازی میں یہ ہے کہ نبی کریم نے واقعہ معراج کی صبح جب کفار قریش کو خبر دی کہ آپ ان کا قافلہ دیکھ آ جائے گا اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی آ جائے گا, پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی حتیٰ کہ قافلہ آنے سے سورج ٹھہر گیا. اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمسا فتاخر ساتن, حضور نے انگلی اٹھا کر سورج کا رک جا, بولو سبحان اللہ, رک جا, سورج رک گیا. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ دوسری حدیث کے بارے میں جو ہے حضرت علی والی ہے, فرماتے ہیں امام طحاوی, امام طبرانی, امام حاکم
اور امام بیقی نے اس حدیث کو نقل کیا حضرت عاصمہ بنت عمیس سے کہ حضرت علی کے زانوں پر سر تھا نبی پاک کا، حضرت علی کی نماز اثر فوت ہو گئی تو سورج لوٹ آیا، حتیٰ کہ حضرت علی نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ فرمایا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ بہت بڑی، بولے یہ بہت بڑی۔ اور علامہ عینی کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کے تمام راوی صحیح ہے اور ابن تیمیہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابن تیمیہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ مولا علی کے لیے سورج لوٹا ہے، مولا علی کے لیے حضور نے سورج لوٹایا، پھیرا خدا نے، پھروایا مصطفیٰ کے ذریعے، جیسا یوسف بن نون کے لیے جہاد میں رکھا تھا، اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج، بولیے سورج کیا آیا۔ اور اب شان جلالت مولا علی کی دیکھیے آپ، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کی تیاری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ ملا باقر مجلسی نے خود لکھا ہے، میں نے کل آپ کو بتایا کشف الغمہ کے اندر کیا حضرت علی کے 14 بیٹے تھے، کتنے تھے بولیے۔ اور ایک بات میں مزید کی کروں، ابھی میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی ہے، یہ تو سارے وہ ادھر ادھر کی باتیں تھیں جو آپ کو جوش میں لانے والی تھی اور ایمان کی تھی، ابھی تو بالترتیب ترتیب شروع نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھو 3-3.5 گھنٹے ہو رہے ہیں، بس گفتگو ختم۔ سنو نکاح، یہ حوالہ سنو زور سے اور غور سے، نکاح فاطمہ میں مدد کرنے والے عثمان اور لا کر راضی کرانے والے شیخین ابو بکر عمر، ٹھیک ہے، ابو بکر عمر۔ اب آپ سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 14 بیٹے، ساتویں بیٹے کا نام تھا عثمان، ٹھیک ہے، اور ملا باقر مجلسی نے خود لکھا ہے کہ ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا۔ ہاں کربلا کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ گئے تھے کہ نہیں، خود لکھا ہے۔ آپ جلال عیون اگر دیکھیں، خدا نہ کرے دیکھیں آپ، لیکن میں بات کروں کہ جلال عیون کو میں نے دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کربلا میں جانے والوں کے نام لکھا، تو اس میں لکھا کہ ابو بکر بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ بھی بیٹے ہیں، عباس بھی بیٹے ہیں، عثمان بھی بیٹے ہیں، سمجھ لیں آپ، ابو بکر بیٹے ہیں۔ صرف اس نے یہ اختلاف نقل کیا کہ یہ کربلا گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، اس میں اختلاف نقل کیا ہے، لیکن حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، یہ ان کو بھی منظور ہے، یہ بھی ان کو بولیے منظور ہے۔ دوسرا حوالہ یہاں پر سنیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام کشف الغمہ کے اندر یہ حوالہ ہے، حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام، ایک بیٹے کا نام عمر تھا۔ بولو سبحان اللہ، ابے تقریر ختم ہو رہی ہے، سب بولیں سبحان اللہ۔ یہ مولا کا یوم ہے، یہ مولوی اور غیر مولوی نہیں، سب کلندر بیٹھے ہیں یہاں پر، بولو سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن کے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں مولوی اربلی، جو ان کا امام ہے اربلی، اس اربلی نے اس مسئلے کو گویا کے واضح طور پر لکھا ہے کشف الغمہ کے اندر۔ اربلی لکھتا ہے کہ امام حسن کے دو بیٹے خاص طور پر، ایک تھے عمر بن حسن اور ایک تھے ابو بکر بن حسن، ٹھیک ہے، آگے چلے۔ سیدنا موسیٰ کاظم کو جانتے ہو رضی اللہ عنہ؟ آیا آیا آیا، ابھی تو ہم نے تقریر کی نہیں پتر، یہ تو سب آئیں گے، سب کے نام آئیں گے، میرے ماں باپ قربان ہو سیدنا موسیٰ کاظم پر۔ موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ وہ ہے جن کے بارے میں امام غزالی نے کہا کہ وہ شخصیت ہے جس طرح ان سے زندگی میں مدد لی گئی تھی، اس طرح ان کے مزار سے بھی مدد لی جائے گی۔ ان کے بیٹے امام علی رضا ہیں، ان کے بیٹے شبیہ مصطفیٰ ہیں، غوث پاک کے دادا ہیں۔ اعلی حضرت نے لکھا کہ جب یہ خراسان میں آئے تو لوگ ان کا دیدار کرنا چاہتے تھے، انہوں نے نقاب لگایا ہوا تھا، نقاب لگایا ہوا تھا۔ جب میدان میں پہنچے تو میرے جیسے آپ جیسے بیکار لوگ نہیں، حد نگاہ تک علماء تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، جن کی خدمت میں معروف کرخی جیسے لوگ آ کر ان کے جوتے چومے، تو سیدنا امام علی رضا کا مرتبہ کیا ہوگا۔ مشہد شریف میں آرام فرما رہے ہیں، مشہد ایران مشہد میں، مشہد مقدسہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں، امام علی رضا کہتے ہیں اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اعلی حضرت لکھتے توجہ ہے، غوث اعظم کے دادا سرکار موسیٰ کاظم کے صاحبزادے، امام علی رضا اونٹنی پر بیٹھے ہیں، چہرے پر نقاب ہے، سر پر کالا امامہ ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ، لوگ کہتے ہیں حضور پر نقاب ہٹائیے، حد نگاہ تک، ادھر بھی علماء علماء، ادھر بھی مولانا مشائخ، چاروں طرف۔ جب نقاب ہٹایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعلی حضرت کہتے ہیں نقاب ہٹا، مجمع کی چیخیں نکل گئی، کوئی ادھر گرتا تھا، کوئی ادھر گرتا تھا، لوگوں کو وجد آ گیا، اس لیے کہ چہرہ ایسا تھا جیسے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ ہیں امام علی رضا، امام ابو بکر بن خزیمہ، امام اہل الحدیث ہیں، بہت بڑے محدث تھے. ہم اماموں کو مانتے ہیں. میں نے کہا امام ابو بکر بن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ کا نام سنا حدیث میں آپ نے؟ یہی امام، امام ابن ابی خزیمہ، 1415 ہجری ان کا وصال. امام حاکم ان کے پوتے شاگردوں میں سے ہیں. ان کے بارے میں تہذیب التہذیب کے اندر موجود ہے، کتاب الثقات ابن حبان میں موجود ہے. غور سنو، شاہ عبد العزیز نے بوستان المحدثین میں بھی لکھا ہے کہ امام ابو بکر بن خزیمہ عام آدمی نہیں تھے، چوتھی صدی کے امام بخاری تھے وہ، اور امام علی الحدیث تھے، مصر کے رہنے والے تھے. مصر میں ان کے حاسدین پیدا ہوئے، حاسد پیدا ہوئے، مصر چھوڑ کر یہ مشہد آ گئے. مشہد کا پورا نام، پرانا نام تھا توس، توتے والا طوا، توس پرانا نام تھا. حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ، اوے یہ کہتے ہیں یہ صوفیوں کی بات ہے، میں نے کہا محدث کا عقیدہ بتاتا ہوں. حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ، توجہ ہے، امام ابو بکر بن خزیمہ مشہد میں آ کر رک گئے. وہ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی مجھے بولیے کوئی مشکل پیش آتی تو کہتے زرتو الی قبر علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علی جدہ والیہ. کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں زیارت کے لیے جاتا حضرت امام علی رضا کی مزار پر، درود ہو ان کے دادا پر اور ان پر، ان کے تمام آبا و اجداد پر. سنیے آگے کی بات. حضرت تہذیب التہذیب کے اندر تو یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں جاتے تھے، ان کے جتنے بڑے بڑے شاگرد وقت کے محدث تھے وہ جاتے تھے، وہ ہاتھ باندھ کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں حیرانگی ہوتی تھی، ہمارا استاد علم حدیث کا بادشاہ، امام وقت کا امام بخاری، اتنا بڑا محدث مولوی. کہتے ہیں جب وہ حضرت امام علی رضا کے مزار پر جاتے تو اپنا وہ عالمانہ لباس اتار دیتے، عام سی ٹوپی پہن کر. کہتے ہیں جیسے امام علی رضا کی، غور سے سنو، جیسے امام علی رضا کی مزار کی حدود شروع ہو جاتی تو وہ عاجزی میں جھک جاتے، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اتارتے بلا تشبیہ، جیسا ڈرا ہوا آدمی نہیں جاتا. تو محدث کہتے ہیں سارے ہم نے دیکھا وہ ڈر ڈر کر قدم اٹھاتے کہ کس کے دربار میں جا رہا ہوں. کہتے جب پہنچ جاتے مزار کے پاس، کوئی عام آدمی نہیں، یہ حوالہ بہت مضبوط ہے یاد رکھنا، یہ جو ہمیں بیان کرتے ہوئے دیوان کی تعریف ہوتی ہے نا، تو ہم سچ پر دیوانے ہوتے ہیں، اٹھ پٹنگ بات نہیں کی ہم نے. امام ابو بکر بن خزیمہ، امام علی الحدیث، چوتھی صدی ہجری کا حدیث کا بادشاہ، کہتے ہم نے دیکھا کہ وہ جاتے، وہ خود کہتا ہے، راوی کہتے ہیں جو ان کے ساتھ علماء تھے، وہ تدرع، ان کا تدرع، کہتے ہیں وہ تحیرنا، ہمیں حیرانگی میں ڈال دیتا تھا کہ حضرت امام علی رضا اتنی عاجزی کرتے تھے، یعنی امام ابو بکر بن خزیمہ امام علی رضا کے دربار میں اتنی عاجزی کرتے تھے، اتنا جھک کے جاتے تھے، اتنے ادب سے جاتے تھے، اور ایسے جاتے تھے کہ ایک گریہ ان پر طاری ہوتا تھا، آنکھیں بہ رہی ہوتی تھی، اور تدرع گر گرا رہے ہوتے تھے عاجزی میں. شاگرد کہتے تحیرنا، ہم حیران ہو جاتے تھے کہ ہمارا استاد کس طرح کر رہا ہے. کہتے جب لوٹ کر آتے تو مشکلیں حل ہو جاتی تھی. شاگردوں نے پوچھا یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب یہ مجھ پر جب بھی مشکل آتی ہے نا، مجھے جب بھی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں زرتو الی قبرہ مرارن کثیرن فوجدتو ہاکذا، یہ جملے کہتے ہیں بار بار جاتا ہوں ان کی قبر پر، فوجدتو ہاکذا، جیسے پہلے بھیک ملتی ہے تو ہر دفعہ ویسی بھیک ملتی ہے. زرتو قبرہ مرارن کثیرن، کئی دفعہ ان کی قبر پر گیا، فوجدتو ہاکذا، ہر دفعہ وہ خیرات مجھے ایسی ملتی تھی جیسے پھر سے پہلے ملتی تھی. او اہل سنت، تو قبر پوجا کرنے والے، مزاروں پر جانا قبر پرستی نہیں، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ وفا اور محبت کا تقاضا ہے. یہ حوالہ دیکھیں آپ، ان کے والد ہیں موسیٰ کاظم، ان کے والد ہیں. میں عرض کر رہا تھا گفتگو ختم کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ اہل بیت کا خاندان ہے، نام سارا وہ ہے. کسی شیعہ نے اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھا؟ علی نے تو رکھا. کسی شیعہ نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا؟ امام حسن نے تو رکھا، ٹھیک ہے. کسی شیعہ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا؟ علی نے رکھا، علی نے رکھا، بولو علی نے رکھا نہیں رکھا. سنیوں نے عباس رکھا؟ سنیوں نے علی رکھا؟ سنیوں نے ابھی ہمارا مصطفیٰ اللہ اس کو برکت دے، اس کے بیٹے ابھی اس کا نام، بیٹے کا نام حسن رکھا ہم نے. سنی نے حسین رکھا، میرا نام میرے والد نے مظفر شاہ رکھا،
مجھے لوگ مظفر حسین شاہ کہتے ہیں، میں منع نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں آپ کا نام نہیں ہے، میں نے کہا میرے میں جرت نہیں حسین ہٹانے کی، میں نہیں ہٹاتا. میں نے کہا کہو حسین شاہ، میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ اللہ نے ایسی لقب دے دیا ہے. میرا نام تو مظفر شاہ تھا، میں نہیں. لوگوں نے کہا منع کریں، مجھے کیوں ٹیوبر کا کہ نکال دے اس کو. میں نے کہا نہیں بھائی، نکال تو نکال کے تو بتا دے پھر. نکالوا ایسے نکال. تو اب آپ سنیے، سنی حسین بھی رکھے گا، عباس بھی رکھے گا، حسن بھی رکھے گا، کاظم بھی رکھے گا، سارے نام رکھے گا، شیعہ ابو بکر نہیں رکھے گا، شیعہ عمر نہیں رکھے گا، شیعہ عثمان نہیں رکھے گا. کیوں؟ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، ہم سب نام رکھیں گے، اور اہل بیت کو صحابہ سے پیار ہے، وہ سارے نام رکھیں گے. اس لیے سنی اہل بیت کا بھی نام رکھے گا، صحابہ کے بھی رکھے گا. وہ کسی خاص ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، اس لیے وہ بھاگتے ہیں، اس لیے وہ بھاگتے ہیں. میں نے کہا کاش تم اپنے بیٹوں کا نام عثمان رکھتے تو پھر پتا چلتا کہ واقعی میں اہل بیت کے عاشق ہوں. بعد میں تم تعبیر نہیں نہیں وہ نہیں یہ اس معنی میں وہ. میں نے بعد میں یہ معنی بدلتے رہتے تو نہیں یہ اس معنی میں نہیں، یہ خلیفہ سوم کے معنی میں نہیں، یہ اس معنی میں. میں نے کہا تعویل ہے. پھر یہ کیا کرتے پتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم پھر ہمیں اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بچہ نہیں ہوتا، وہ پاگل جو ہوتے ہیں اللہ ان کو شفا دے، وہ کھو نہ جائے ان کے ماں باپ اس کے اس کو یہاں پر پورا لکھتے ہیں یہ فلاں جگہ رہتا ہے اس کا ایڈریس یہ، کھو نہ جائے. سمجھ آپ؟ وہ تختی گلے میں ڈالتے ہیں نا، دیوانے کے گلے میں تختی ڈالتے ہیں، اس کو ایڈریس لے کر اپنا پھر رہا ہوتا ہے، کہیں پھر جائے تو پکڑا جائے. تو یہ کہتے ہیں ہم اس لیے ابو بکر نام رکھتے کہ ابو بکر کے تو ہم خلاف ہیں، پھر تو ہم سب تختے گلے میں ڈال کر رکھے ہوں گے. تقریر بھی کر رہا تھا تخت لگا، میں وہ ابو بکر نہیں ہوں جو پہلے ابو بکر ہے، میں ابھی ابو بکر ہوں، میں وہ عمر نہیں ہوں، میں یہ عمر ہوں، میں وہ عثمان نہیں. تو کہتے ہیں اتنی بڑی پکھراٹے ہمارے پیچھے ہو جائیں گی، ہمیں پورا راستہ لکھنا پڑے گا. تو ہم نے کہا تمہیں اہل بیت سے محبت ہی نہیں ہے. اب میری بات نہیں سمجھے، میری بات نہیں سمجھے. سنی ڈائریکٹ حسین لکھتا ہے، وہ کہتا گلے میں پٹا ڈالنے کی ضرورت نہیں، ایڈریس یہاں لکھا ہوا ہمارے، ہمارے کو تختے مختے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو حضرت مولا نے اپنے بیٹے کا نام عمر بھی رکھا، عثمان بھی رکھا، ابو بکر بھی رکھا. بولو سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کربلا میں ابو بکر بھی گئے، بولو سبحان اللہ. حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر بھی رکھا اور ابو بکر بھی رکھا، بولو سبحان اللہ. اور تقریر ختم. حضرت موسیٰ کاظم نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا، بولو سبحان اللہ. اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ عائشہ رکھا. تھک تم گئے، میں نہیں تھکا، مل کر پڑھو. تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے. کبھی ٹی وی پر ایسی مجلس سنی ہے؟ وہاں تو وقت ہوتا ہے کہ پیچھے لائٹ چینج، پہلے لائٹ لال ہوتی ہے، پھر وہ بلو ہوتی ہے، پھر بلیک ہو جاتی ہے. اور اسٹائل آپ دیکھیں گے، جبا جب یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں. میں نے کہا جبا ادھر ادھر ہوتا ہے، اترتی پگڑی ہے، اترتی پگڑی ہے. ہم نے کہا علی کے لیے دیوانگی چاہیے اور عشق چاہیے. میں اب بھی پانچ گھنٹہ بولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام ہو ہی جائے گا. اللہ مولا کے صدقے آپ کے گھروں کا آباد رکھے، آپ کے بچوں کا آباد رکھے. آپ اتنے دور سے آئے یار، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اس بہترین اخلاص کا اللہ آپ کو بدل عطا فرمائے. تو مولا نجف سے ملاحظہ کر رہے ہیں، بولو نا سبحان اللہ. مولا نجف معلہ سے دیکھ رہے ہیں، نجف مقدس سے بولیے سبحان اللہ. مولا دیکھ رہے ہیں. یہ شیعت نہیں، یہ سنیت ہے. یہ کیا ہے بولو؟ یہ کیا ہے؟ سنیت ہے. اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے. شوکت آیا کر یار، میں بھی بخار میں ہوتا ہوں، میں بھی آ جاتا ہوں، تو بھی آیا کر. تو لہٰذا اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. یہ دن زندگی میں پھر لوٹ کر نہیں آتے. اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں اس کا ذکر کرنے کی، عمل کرنے کی. اور جو وعدہ لیا وہ یاد ہے؟ یاد ہے وعدہ؟ مزاروں کی حفاظت کا وعدہ، آستانوں کی حفاظت کا وعدہ. یہ کچھ ہاتھ اٹھے کچھ نہیں اٹھے، مولا دیکھ رہے ہیں. علی کو سن رہے ہو، ہاتھ نیچے نہیں کرنا جب تک میں نہ کہوں. مزاروں کا وعدہ یاد ہے؟ مسجدوں کی حفاظت کا وعدہ یاد ہے؟ مشائخ علماء کی حفاظت کا وعدہ یاد ہے؟ پاکستان کی حفاظت کا وعدہ یاد ہے؟ تو پھر مل کر پڑھیں، مل کر پڑھیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کی.